मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قرآن مجید کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, آپ کو میری اسٹائل سے پتہ چل گیا ہوگا, تھوڑے گلے کی حالت تھوڑی سی خراب چل رہی ہے تو میں زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا, لیکن آپ لوگ اگر کچھ کوشچن اینڈ آنسر کا ہو جائے نا سیشن, جو بھی آپ کے دل میں سوال ہو, اشکال ہو, اعتراض ہو کسی بھی طرح کا دین اور مذہب سے متعلق, ایسا نہ ہو کہ سیاسی آپ شروع کر دیں کہ اگلی دفعہ کون آ رہا ہے, تو وہی آ رہا ہے جس کو لا رہے ہیں, وہ تو سب کو جواب معلوم ہے نا, تو سیاسی سوالات نہ ہو, یعنی دین سے متعلق, مذہب سے متعلق, کوئی اسلام پہ اشکال ہے, کوئی بھی بات آپ کے دل میں ہو تو آج وہ زبان پہ لے آئے. نہیں, آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں نہ ماروں گا نہ میں ڈانٹوں گا. بعض دفعہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے یار ہم نے یہ پوچھا, ایسا نہ کوئی ہمارے اوپر فتویٰ لگ جائے, اور وہ اشکالات دل میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ایتھیسٹ بن جاتے ہیں, اسلام کا انکار کر دیتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کے دل میں ہو آپ پوچھ لیں, میرے ذہن میں جواب ہوگا میں بتا دوں گا, نہیں ہوگا تو میں کہوں گا یار مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے, میں ریسرچ کر کے بتا دوں, تو اس لیے ٹینشن لینے کی کوئی بات ہے ہی. کیا خیال ہے, جو میں نے قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں, دیکھیے ہم لوگ قرآن مجید کو نا صرف ایک عام آسمانی کتاب کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. عام آسمانی کا مطلب یہ کہ ہر مذہب کے پاس کچھ کتابیں ہوتی ہیں, ہندوؤں کی گیتا ہے اور سکھوں کی بھی ہے, تو ہم قرآن کو نا صرف ایک اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ بس ایک نماز روزے کی کتاب ہے. ایسا نہیں ہے, 1400 سال پہلے ایک کتاب نازل ہوئی اور 1400 سال تک محفوظ رہی وہ, جبکہ اس زمانے میں کتابوں کا رواج نہیں تھا. نہ صرف یہ کہ وہ محفوظ ہے, آپ بتاؤ کوئی 1400 سال پرانی کوئی تحریر, کوئی ایک تحریر ایسی ہے جس کے بارے میں تاریخ دان یقینی طور پہ کہیں کہ یہ 1400 سال پرانی تحریر ہے اور یہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی ہے ایسی کوئی کتاب؟ تو دور کی بات, کوئی ایک صفحہ دکھا سکتا ہے؟ دعوے ہوتے ہیں کہ یار وہ پہاڑوں سے کوئی تحریر نکلی ہے, اس میں کچھ لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے, لیکن شاید کچھ لکھا ہوا ہے. یقینی طور پر کوئی ایک پیج بھی ایسا نہیں ہے جو 1400 سال پرانا ہو اور آج ہم کہیں کہ یار یہ 100% یہ 1400 سال پہلے کسی نے لکھا تھا اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہے. ایک بھی میرا خیال ہے کوئی ایک لائن بھی ایسی نہیں ہوگی. قیاس آرائیاں ہیں. آپ کو سوچیں نا یار کون سی ایسی کتاب ہے جو الحمد سے لے کے والناس تک محفوظ ہے؟ کیا ہے اس میں ایسا؟ کیا یہ انسان کے بس میں ہے کہ وہ ایک کتاب 1400 سال پہلے لکھے اور 1400 سال تک وہ محفوظ رہے؟ مسلمانوں کے اتنے فرقے بن گئے, اتنی لڑائیاں ہو گئیں, جائز ناجائز, رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے, آمین زور سے کہنی ہے آہستہ کہنی ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج, وہ دائرہ اسلام میں داخل, یہ حلال یہ حرام وہ کہہ رہا ہے. کچھ لوگ ہیں پورے ٹنڈ کروا کے رکھتے ہیں, کچھ پٹھے والے بال رکھتے ہیں, کسی کا ہے کہ داڑھی رکھو, بیسیوں قسم کے پھڑے, پگڑیوں میں اختلاف, ہری پگڑی پہننی ہے وائٹ پگڑی پہننی ہے, پہننی بھی ہے کہ نہیں پہننی ہے. کچھ لوگ ٹوپی کے بھی قائل نہیں ہیں, ایسے بھی فرقہ ہے کہ ٹوپی نہیں پہننی ہے, ٹوپی صرف کرانی ہے پہننی نہیں ہے. لیکن بھائی جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں اس پہ سب متفق ہیں, قرآن یہاں سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ, الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم.
क्या ये नेचुरली खुद बहुत हो सकता है? ये भाई लड़ रहे थे तो इसको भी लड़ लेते, क्या ख्याल है भाई? इसका मतलब ये कोई और ताकत है जिसने इस पे लड़ने, जुमला आप लोगों ने कंप्लीट कर रहे, इस पे लड़ने नहीं दिया, लड़ाई होने नहीं दी उसने। इसपे वजह उसकी है कि अगर इसमें इख्तलाफ डल जाता ना तो प्रॉब्लम ये होती कि फिर अल्लाह जो बंदों से चाहता है ना उसी में बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हमसे चाहता क्या है। और आप कयामत के दिन कह सकते थे कि अल्लाह मैंने डायरेक्ट तो तुझे देखा नहीं, मेरे पास जो तेरा इंट्रोडक्शन पहुंचा वो आसमानी किताबों के जरिए पहुंचा, बाइबल के बीसियों नुस्खे थे, पता ही नहीं चल रहा था इसमें तेरी वाली कौन सी है और सच्ची मुच्ची वाली कौन सी है। मौलवियों के पास जाता था तो हरी पगड़ी वाले अलग थे, सफेद वाले अलग थे, और आजकल तो बड़े लिबरल किस्म के मौलाना भी आ रहे हैं, बिल्कुल सोसाइटी के हिसाब से, यानी बिल्कुल ऐसा लगता है कि मौलाना टाइप की चीज कोई है भी कि नहीं है। तो बीसियों किस्म के मसले थे, हमें क्या पता भाई कौन सही था। और तेरी किताब जो जिसके बारे में ये दावा किया गया ये तेरी किताब है, वो मौलवी कहता था ये वाली किताब है, दूसरा मौलाना कहता था ये वाली किताब है, तीसरा मौलाना कहता था ये वाली किताब है। तो ये फिर इल्जाम अल्लाह पे होगा कि उसने आसमान से एक कानून नाजिल किया मगर बंदों को कंफ्यूजन में उसने डाल दिया। इसलिए अल्लाह ने कहा कि जो भेस है ना, भेस जो मेरा कलाम है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज भी शामिल नहीं है, यानी कुरान की आप हैसियत देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में लोगों को कुरान लिखने से मना किया, सॉरी हदीस लिखने से मना किया, ऐसी सही हदीसें हमारे पास मौजूद है। क्यों मना किया भाई? ताकि ऐसा ना हो कि ये मिक्स हो जाए कुरान में, यानी मेरी बातें मिक्स हो जाएं किसमें, कुरान में। सही हदीस में ये बात मौजूद है कि सहाबा इकराम पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखा करते थे, आपने फरमाया ला तक्तुबू मत लिखो, बाद में आपने इजाजत दे दी, पूरा हज्जतुल वदा का खुतबा आपने लिखवाया, फिर मुहद्दिसीन ने हदीसें लिखी, शुरू में मना किया। वजह यह थी कि ऐसा ना हो कि कुछ चमड़ों पर कुरान लिखा हुआ हो, कुछ पे किसी ने मेरी बात लिख दी हो और वो सब आपस में क्या हो जाए, मिक्स। तो भाई सवाल पैदा होता है अगर बिलफर्ज मिक्स हो भी गई तो क्या माज अल्लाह नकले कुफर नबी कोई गलत बात करेंगे? भाई वो भी सही बात ही होगी ना जो कुरान में मिक्स होगी, वो भी नमाज रोजे का ही हुक्म होगा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के खिलाफ तो कोई बात नहीं कहेंगे ना। लेकिन ना 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 ना, ना, ना। एक किताब ऐसी होनी चाहिए जिसमें बशरियत की, इंसान की, के अपने अल्फाज की भी आमेजिश ना हो। हालांकि कुरान ने ही हमें बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं, इन हुआ इल्ला वहयी यूहा, ये जो इनकी जो वर्डिंग है अल्फाज इनके हैं, जो मजमून है, जो ऑर्डर है वो मेरा है। तभी हदीस पर भी अमल इसी तरह लाजिम है जैसे कुरान पे अमल लाजिम है। इसके बावजूद हदीस को कुरान में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिक्स होने नहीं दिया, मिक्स नहीं होने दिया, बिल्कुल उसको सेपरेट रखा गया है। भाई एक कलाम ऐसा हो जो बराह रास्त किसका है, अल्लाह का। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार होता ना कि आप उसमें थोड़ी बहुत जबर जेर पेश की चेंजिंग कर लें, तो मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि थोड़ी बहुत आप चेंजिंग करें, कुछ आप हमारी माने कुछ अपनी माने, तो कुरान में क्या अल्फाज नाजिल हुए, कुल मा यकूनु ली अन उबदिलहू मिन तिल्काई नफ्सी, इनसे कह दें कि ये मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं इसमें अपनी तरफ से कोई चेंजिंग करूं, बल्कि इन अत्तबीउ इल्ला मा यूहा इलै इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, मुझे खतरा है कि अगर मैंने इन अहकाम को फॉलो ना किया तो जैसे तुम्हें अजाब का खतरा है इसी तरह मुझे भी अजाब का खतरा है। कि कितनी बड़ी दलील है, देखो माज अल्लाह नकले कुफर, कोई शख्स झूठी नबूवत का दावा करे, जब भी कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसके पेशे नजर दो चीजें होती हैं, या तो वो सोसाइटी में बड़ा बनना चाहता है, जैसे सियासतदान झूठ बोलते हैं, सच भी बोलते हैं यकीनन, लेकिन ज्यादातर क्या चल रहा होता है, झूठ ही चल रहा होता है ना, वोट मिले हमें और हम क्या बन जाएं, بڑے بن جائے, ہے ایسا یا کوئی پیسوں کی لالچ ہوتی ہے؟ ایسا ہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کو لوگوں نے ماننا شروع کر دیا, شروع میں تو نہیں مانتے تھے, جب ماننا شروع کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور لوگ ایمان لے آئے, پورا مدینہ تقریباً مسلمان ہو گیا, آپ کو سب کچھ مان لیا, آپ کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, بدر میں گردنیں کٹا دی, احد میں شہید ہو گئے. اب یہ ایسا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر اگر یہ دنیا کی لالچ میں کرتے تو پھر آپ صحابہ کو حکم دیتے میرے سامنے سجدہ کرو, کیونکہ صحابہ نے آپ سے پرمیشن لی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں, آپ نے سجدہ کرنے سے بولو منع کر دیا. سورج گرہن ہوا, جاہل پیروں کو دیکھ لیں آپ, جعلی عاملوں کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ سے ملا رہے ہوتے ہیں. سورج گرہن ہوا, کوئی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اس وقت, لوگوں کو نہیں پتا تھا سورج گرہن کیوں ہوتا ہے. ہوا اسی دن جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا ہے, بخاری کی حدیث ہے. عرب نے کہا کہ نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو کوئی بڑا واقعہ جس دن ہوتا ہے اس دن سورج گرہن ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ اس لیے گرہن ہوا ہے کہ یہ کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوا ہے, کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے. یہ موقع تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کہہ دیتے ہاں دیکھا, میں نہیں کہتا تھا کہ میں پیغمبر ہوں اور میرا بیٹے کا انتقال ہوا ہے, اٹ مینس کہ یقیناً میں پیغمبر ہوں اور میں بڑا آدمی, بڑے تو تھے آپ, تو یہ سورج گرہن اسی چکر میں ہوا ہے. نہ نہ, آپ نے فرمایا سورج کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتا. تو کتنی صاف ستھری تعلیمات ہیں, بیسیوں جگہ آپ کو موقع مل رہا ہے کہ سجدہ بھی کروائیں اپنے آپ کو. آپ اگر اس وقت یہ دعویٰ کرتے نا جب مدینہ میں آپ کی اسٹیٹ اور ریاست قائم ہوئی ہے کہ میں عالم الغیب ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں یوں کرتا, سب مان لیتے اپنی پوزیشن جو پہلے دن نبی نے بیان کی, انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحا الیہ, فرق یہ ہے کہ اللہ نے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے مجھے سلیکٹ کیا ہے, جس کی وجہ وہی ہر ایک پہ نازل نہیں ہوتی. وہی کس پہ نازل ہوگی؟ مجھ پہ نازل ہوگی. پھر جن لوگوں نے آپ پہ وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ان کے بیانات بھی پوری پوری سندوں کے ساتھ آج ہمارے پاس محفوظ ہیں. آپ کسی حدیث کو اٹھا کے دیکھیں, دنیا میں کسی شخص کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ایسے حفاظت نہیں ہوئی ہے. ہم جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں, دیکھو میں کہتا ہوں قائد اعظم نے فرمایا, بہت دفعہ ہوتا ہے نا قائد اعظم تو کیا کیا فرما کے گئے, لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں وہ سب ہم سب کو معلوم ہے. تو آپ اس سے سند پوچھتے ہو؟ کوئی سند نہیں. اور پہلے زمانے میں تو تھا ہی نہیں اس کا رواج. ایسا نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کسی بات کی نسبت کر دیں اور بغیر سند کے اس کو کوئی تسلیم کر دیں. میں نے ایک دفعہ ایک حدیث سنائی تھی, اس کی سند کہ ابھی مجھے فی الحال اس کی سند یاد نہیں ہے. امام ترمذی کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا, اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج ثنیتین, نبی کے دو دانتوں کے درمیان گیپ تھا. بس پوری حدیث مکمل. حدیث کے الفاظ اتنے سے ہیں, اس کو بیان کرنے کے لیے بیچ میں بندے کتنے آ رہے ہیں, ہے بھائی کتنے سارے بندے آ رہے ہیں. اس کے بعد امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا. صرف اتنا نہیں ہے, یعنی قرآن کی کیسے حفاظت ہو رہی ہے, اور ایک پیغمبر جو یتیم تھے, عرب میں تو رواج ہی نہیں تھا ایجوکیشن کا, عرب تو مشہور تھے قوم امی, تو ان میں ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کو اتنی ویلیو انسانیت دے رہی ہے, اتنی ویلیو دے رہی ہے کہ وہ باتیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے, بھائی آپ کے دانتوں میں گیپ ہو یا نہ ہو اس کا اسلام سے کوئی براہ راست تعلق ہے, لیکن چونکہ اس کی نسبت پیغمبر کی طرف ہو گئی اس کو پوری سند کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا. اور وہ امام ترمذی کون ہے جو بیان کرنے والے, آج ان کی خبر موجود ہے ترمذی میں, میں خود گیا ہوں اس خبر پہ, ان کی تاریخ پر, ان کی سوالے پر. یعنی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امام ترمذی کوئی فرضی شخص تھا جس نے کتاب لکھی اور دنیا سے بس ایسے ہی کو لوگوں نے فرض کر لیا. نہ نہ گورا مانے گا بھائی تھے, گورا کہتا امام بخاری تھے, کتنا اسلام کے خلاف انہوں نے لکھا, مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام بخاری نام کا کوئی شخص ہی نہیں آیا, امام ترمذی نام کا کوئی شخص آیا ہی نہیں ہے, ابو امام ابو داؤد نام کا کوئی شخص آیا ہی نہیں ہے, یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. وہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص آیا ہی نہیں ہے. معاذ اللہ, جو ایتھیسٹ ملحد لوگ ہیں نا وہ پھیکو ہوتے ہیں ایک نمبر کے. یہ ایک ملحد نے کہا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے, یہ عیسائیت ساری ایک فرضی شخصیت سے قائم ہے. تو میرے سامنے کسی نے وہ اشکال دیا, میں نے کہا یار یہ اتنی بڑی پھینکی ہے اس نے. جب ہم کہتے ہیں سن 2024 اس کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کی عیسائیوں کے مطابق موت کے بعد, اور ہمارے مطابق آسمانوں پہ جانے کے بعد. تو جس شخصیت پر پوری دنیا کے سال کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں آپ اس کے وجود ہی کے منکر ہو, اس سے بڑی کوئی حماقت ہو سکتی ہے؟ اے ڈی لگایا جاتا ہے تو اے ڈی کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ ابن مریم کے بعد. تو اللہ نے ان پیغمبروں کی ایسے حفاظت کی ہے نا کہ ان کے وجود اتنا یقینی بنا دیا ہے, تاریخیں اس پہ لوگوں کی نہیں, ایک قوم کی ہسٹری ان شخصیات سے وابستہ ہے نا, تبھی تو اس پہ سال چلے ہیں. ہم ہجری پہ چلا رہے ہیں کہ نبی نے جب ہجرت کی تھی, تو جب ہم کہتے ہیں کہ 1444 ہجری ہے, 45 ہجری ہے, تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کو مکہ سے مدینہ گئے ہوئے 1444 سال ہو چکے ہیں, دن مہینے سال ناپے ہوئے ہیں. تو ایسی اللہ نے ان شخصیات کی حفاظت کی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ صرف اتنی سی بات کو محدثین نے بیان کیا کہ نبی کے دونوں دانتوں کے درمیان کیا تھا؟ خلا, گیپ تھا. تو اس کو کیسے امام ترمذی نے بیان کیا؟ آپ امام ترمذی کی قبر بھی جا کے دیکھ سکتے ہو, آپ امام ترمذی کی سیرت اٹھا کے دیکھو, اس دور میں ان لوگوں کا, ان کے دور کے لوگوں کا امام ترمذی کے بارے میں کیا تبصرہ تھا, کتابیں مل جائیں گی آپ کو. کوئی ایسی مبہم شخصیت نہیں ہے جن کے بارے میں کہا جائے یار مسلمانوں نے بیٹھ کے خود ہی فرض کر لی. پھر امام ترمذی نے جس راوی سے بیان کیا اس راوی کا نام کیا تھا, اس کی کنیت کیا تھی, آپ کو کتابوں میں تذکرہ ملے گا ان کے بارے میں, کیا کیا لوگوں نے, کس نے کیا کہا, ثقہ کہا, جھوٹا کہا, سچا کہا, قابل اعتماد کہا, کن کن سے انہوں نے علم حاصل کیا, ان کے شاگرد کون کون تھے. یعنی صرف ایک بات کو جس شخص نے بیان کیا نا کہ نبی کے دونوں دانتوں میں خلا تھا, اس بات کو بیان کر جن لوگوں نے بیان کیا صرف اتنی سی بات, ان کی سیرت ہمیشہ کے لیے کتابوں میں محفوظ ہو گئی. وہ اب مبہم لوگ نہیں ہیں, ان کا نام, ان کی کنیت, کنیت ہوتا ہے نا اب عرب میں عادت تھی ابو, اور یہ عرب لوگ نہیں تھے, اجمی تھے. اور کمال کی بات ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص کسی قوم کی حفاظت کرتا ہے یا کسی کلچر کی اپنے کلچر کی بیس پہ. بھائی بعض دفعہ کوئی کلچر بچا چلا آ رہا ہوتا ہے تعلیمات کہ بھائی وہ ہماری, ہمارا ایک کلچر ہے, تو ہم نے جیسے جاپانی اپنے کلچر کی حفاظت کرتے ہیں نا, لیکن اسلام کی حفاظت اجمیوں نے عربوں سے زیادہ کی ہے. امام بخاری اجمی تھے جنہوں نے حدیث پہ سب سے زیادہ کام کیا ہے, امام ترمذی اجمی, امام بخاری کی قبر بخارا میں ہے, مکہ مدینہ میں نہیں ہے. میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا بات, میں ٹی وی میں تو نہیں آ رہا. امام ترمذی, یہ ترمذی کی تھے بھائی, امام ابو حنیفہ جنہوں نے فقہ پہ سب سے زیادہ کام کیا کوفہ کے تھے, فارسی تھے یہ, پرشین. 500-600 سال جو مسلمانوں کی قیادت کی ہے ترکوں نے, خلافت جو قائم کی ہے, دنیا میں جہاد کیا, یہ کیا تھے؟ یہ عربی تھے. یہ کیا بات ہے یار, مختلف قوموں کے لوگ ایک ایسے پیغمبر کی باتوں پہ جانے لٹا رہے ہیں جو ان کی قوم کے بھی نہیں اور ان کی زبان کے بھی نہیں ہے. اس کی علامت ہے بھائی, یہ مذہب میں کچھ ایسی کوئی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ قوم پرستی سے, لسانیت سے, زبان سے, کلچر سے بالکل کیا ہے, آزاد. اس کے اندر خود اتنی پاور تھی کہ اس نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا اور عربی اجمی کا فرق اس نے مٹایا. مذہب کی پاور تھی. آپ اسلامی تاریخ میں اٹھاؤ نا, جتنے بڑے بڑے علامے گزرے ہیں جو محدثین فقہا, زیادہ تر کیا ہیں, وہ اجمی ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا, حالانکہ ان کی مذہب, ان کی کلچر بھی نہیں ہے, ان کی زبان بھی نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ حدیث کی حفاظت, قرآن کی آپ حفاظت دیکھ لیں. 1004 آپ کو پتا ہے, ایک گورے کی ریسرچ ہے, اس یہ میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ریفرنس آپ کے ساتھ, کیونکہ ابھی تو میں एक नॉर्मली एक बात करने के लिए आया हूं ना, वरना मैं आपको उसकी किताब का हवाला देता, रेफरेंस देता। उसने लिखा है कि अगर कोई शख्स चाहता है ना कि मैं कोई ऐसी तहकीक लिखूं जो हजार साल बाद भी पब्लिक की समझ में आए, तो उसके पास अपनी तहकीक लिखने के लिए अरबी जबान के अलावा कोई और ऑप्शन बोलो नहीं। उसने कहा वाहिद जबान है जो हजार साल पहले भी थी, आज भी, हजार साल बाद भी होगी, हर जबान चेंज हो जाएगी। आप 100 साल पहले की इंग्लिश और आज की इंग्लिश क्या सेम है? माहिरीन कहते हैं नहीं भाई, और माहिरीन ही कह रहे हैं कि 100 साल बाद वो इंग्लिश नहीं होगी जो मार्केट में, हो सकता है मार्केट का लफ्ज ही मार्केट से शॉर्ट हो जाए, एन मुमकिन मार्केट को पता नहीं कुछ और कहा जाने लगे। लेकिन आप देख लो 1400 साल पहले जो अरबी थी आज एज इट इज उसी तरह महफूज। हम जब फिका की, मैं जब मदरसे में दाखिल हुआ ना, तो हम पहले स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हम जब किताब पढ़ते थे राइटर देखते, 100 साल पहले होता ज्यादा से ज्यादा, 50 साल पहले का होता, यही होता है ना। लेकिन हमने जब, मैंने मदरसे में दाखिला लिया तो हमारे सामने पहली किताब आई फिका की, एक कुदूरी एक सीधी सी किताब है अरबी में, उस पर डेट देखी है तो इसके मुअल्लिफ थे 800 से 1200 साल पहले। अब मैंने कहा 1200 साल पहले इसको लिखा गया, 1100-1200 मुझे पूरी एग्जैक्ट डेट याद है, 1200 साल पहले। फिर एक और किताब हमने पढ़ी वो 1300 साल पहले, इमाम मोहम्मद जो अबू हनीफा के शागिर्द हैं, तबा ताबीन में उनका शुमार होता है, जो सहाबा का दौर ताबीन का दौर अभी खत्म हुआ था, उनकी उनकी 6 किताबें हैं जो इस्लामिक लॉ उन्होंने उस टाइम पे लिखा था, और वो किताबें कितने मौजूआत पर हैं, उसमें आपके फैमिली सिस्टम के अहकाम, निकाह तलाक के अहकाम, विरासत के अहकाम, अदलिया के अहकाम, के जज के क्या कवानीन है, हुदूद और किसास के अहकाम, विरासत के अहकाम, गैर मुस्लिमों से मुआहदों के अहकाम, यानी वो किताबें जो उस दौर में लिखी गई जिस दौर में अंग्रेज कहता है कि वो इंसानियत का स्याह तरीन दौर था, इंसान और वहशियों और जंगलियों में कोई फर्क नहीं था, हम तो माजी में जितना जाएंगे तो ऐसे ही नजर आएगा ना। उस वक्त एक यतीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक निजाम देके जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में नाफिज है, अरबी जबान में लिखा जा रहा है, लोग उस पर शुरुआत लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, और पूरी दुनिया में कामयाबी के साथ अदालत में उसको, यानी मुल्क और लॉ का कानून का हिस्सा बना के उसको नाफिज किया जा रहा है, और वो 1400 साल कामयाबी से चला है वो। क्या ये एक शख्स के बस में है कि वह ऐसा निजाम देके चला जाए? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, चार ही है, सॉरी मेरी आदत पड़ गई असल में। तो आज देखें यूरोप अमेरिका में बड़े बड़े माहिरीन वो कोई कानून बनाते हैं बैठ के, 10 साल के बाद उनको लगता है कि ये इसका प्रोग्राम क्या हो गया है, बढ़ गया है, ये गलत हो गया, इसको चेंज करो, फिर 10 साल बाद चेंज, फिर 10 साल बाद चेंज, चेंज होते होते पुराना वाला ऐसा लग रहा होता है जैसे हम बेवकूफ थे 100 साल पहले इस इन कवानीन पर हम गवर्नमेंट को चला रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत चलाने का, घर चलाने का, हर तरह हर इबादत का एक लॉ दिया हमें। आप इस्लामी तालीमात को देखो ना, कितनी चीजों में, अगर आप इबादत देखो, दो तरह के हकाम होते हैं, एक हर मजहब में दो तरह के हकाम होते हैं, एक आपका खालिक और मखलूक का आपस में रिलेशन कैसा होना चाहिए, दूसरा मखलूक का आपस में रिलेशन बोले कैसा होना चाहिए, फिर मखलूक के आपस के रिलेशन में घर का रिलेशन कैसा होना चाहिए, उसके क्या अहकाम है, एक स्टेट का, स्टेट के, स्टेट में कौन सा लॉ नाफिज होगा, पूरे रियासत के उसूलों पर चलेगी। खालिक और मखलूक के जो बराह रास्त अहकाम है उनको इबादत कहा जाता है, हर मजहब में होती है, हिंदू जाते हैं मंदिर में अपने बुतों के सामने झुकते हैं, सिखों की इबादत का एक अलग तरीका है, ईसाइयों की इबादत का एक अलग तरीका है। आप इस्लाम की निजाम इबादत सिर्फ जरा दूसरे मजाहिब से और दूसरे निजाम से कंपेयर करो, एथियस और जो मुल्हिद लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, उनके पास खालिक और मखलूक के रिश्ते का तो कोई तसव्वुर सिरे से है ही नहीं, उन्होंने तो एक लंबी फेंक दी कि खालिक है ही नहीं, यानी इतना बड़ा ब्लंडर किया कि उन्होंने ये मान लिया कि खुदा हमेशा से कैसे हो सकता है ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उससे बड़ी हमाकत मान ली कि कायनात हमेशा से है, यानी एक अजीब सी बात है ना। میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں نا آپ کو. میرا بھی ایتھیزم کے خلاف بیان کرنے کا موڈ نہیں ہے ابھی تو میں, لیکن یہ بیچ میں آ گیا ہے تو جیسے عامل اگر کہیں آ جائے نا بیچ میں تو میں رگڑتا ہوں لازمی. کوئی بھی جن پڑیل بھوت بھگانے والا میرے بیان کے دوران اس کا کسی سے کہیں سے بھی تذکر آ جائے تو میں دو چار دفعہ اس کو برا بلا کہتا ہوں, کیونکہ میرے اس سے مجھے کافی وہ ملتی ہے, مجھے انرجی ملتی ہے کافی اس سے. تو ہمارے دوست نے, انہوں نے بتایا کہ میرے پروفیسر نے مجھے کہا, وہ ایتھیسٹ تھے, مجھے کہا کہ یار گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب میں پاؤں رکھتا ہوں تو وہ چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھتا ہوں تو وہ رکتی ہے, تو خدا کہاں ہے؟ یعنی ہر کام کسی لاجک سے ہو رہا ہے نا بھائی, ہر کام کی ایک لاجک ہے. بریک لگاؤ گے تو رکے گی, ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی. خدا کو تو میں جب مانوں کہ جب بریک پہ پاؤں رکھوں تو چلے اور ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھوں تو خدا اس کو روک دے, یہ تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے. جب ادھر اسپیڈ پہ پاؤں رکھو تو چلے گی, بریک پہ پاؤں رکھو تو رکے گی. میں نے کہا آئندہ اپنے, وہ کہتے ہیں میں تو لاجواب ہوں. ہمارا شاگرد مجھے کہنے لگا میں تو پروفیسر صاحب کی بات سن کے لاجواب ہو گیا, میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. اچھا یہ صاحب ہوئے بھی مسلمان تھے, تو میں نے ان سے کہا آئندہ آپ کے پروفیسر صاحب کہنا کہ گاڑی پہ پاؤں رکھتے ہیں تو ہم چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو ہم وہ گاڑی رکتی ہے, تو خدا کہا ہے؟ میں نے ان سے بولو کہ گاڑی اگر رکی ہوئی ہے اس کی کنڈیشن کو چینج کرنے کے لیے, اس کی ایک کنڈیشن ہے رکی ہوئی حالت میں, اس میں موومنٹ پیدا کرنے کے لیے موور کی ضرورت ہے اور روکنے کے لیے اسٹاپر کی ضرورت ہے, تو کیا وہ گاڑی جو ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج نہیں ہو رہی چینجر کے بغیر, وہ پیدا ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ نہیں آئی میرے خیال میں. یعنی اس کائنات میں نیوٹن کہہ کے گیا, میں نہیں کہہ رہا. ابھی میرا نا زیادہ تر ٹاکرا سیکولر لوگوں سے ہوتا ہے. کچھ دن پہلے ایک نے پھینک دی کہ خواتین کو بس پڑھاؤ شادی وادی نہ کراؤ. میں نے کہا یار آپ کی اماں بھی پڑھتی ہیں شادی نہ کرتی تو آپ جیسے نمونے پیدا نہ ہوتے. ان کو بھی پڑھائے رہتے. نیوٹن کی اماں پڑھتی رہتی تو نیوٹن پیدا ہوتا؟ نیچر سے تو بغاوت مت کرو, فطرت سے تو بغاوت مت کرو, تو سب کچھ پڑھائی ہی تھوڑی ہے. میں آؤں گا شادی پہ, آخر میں آؤں گا, ابھی نہیں. نوجوان خوش ہو جاتے ہیں جیسی شادی کی بات ہوتی ہے. تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریشن کا عمل کریٹر کے بغیر ہو سکتا ہے کیا؟ کریشن زیادہ مشکل چیز ہے, اس میں آپ نے کہا دھماکے سے بڑام سے خود بخود ہو گیا. میں اس کا مخالف نہیں ہوں دھماکے کا, لیکن وہ دھماکہ کیا گیا ہے بھائی, خود بخود نہیں ہوا وہ, کسی بہت ذہین دماغ نے وہ دھماکہ کیا ہے, اتنے ڈسپلن کے ساتھ دھماکہ ہوا ہے کہ وہ آپ زیادہ اس کی سائنس کے اسٹوڈینٹس ہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ آپ اس دھماکے کی ڈیٹیل زیادہ جانتے ہوں گے, کہ وہ بھائی تھوڑا سا بھی اس میں ڈس بیلنس ہو جاتا نا تو ہم اور آپ وجود میں نہیں آتے, ہماری ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. ویسے بھی دھماکے سے چیزوں کی ایسی کی تیسی ہی ہوتی ہے, مینجمنٹ پیدا نہیں ہوتی. کون سا دھماکہ ہے یار جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ وہ ایسے تو ہوتے رہے روزانہ دھماکے, کیا خیال ہے؟ ہم تو پناہ مانگتے ہیں اللہ, بس ایک ہی دفعہ جو دھماکہ ہوا تھا نا تو دوبارہ وہ والا دھماکہ نہ ہو. تو میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ آپ اسلام کے سسٹم کو دیکھو, جو ایتھیس لوگ ہیں ان کے پاس تو, جو سیکولر حکومتیں ان کے پاس خالق اور مخلوق کے کیا حقوق ہیں, ان کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں تیرے سے تعلیمات ہے ہی نہیں. انسانی زندگی کا آدھا چیپٹر تو انہوں نے یہیں سے کلوز کر دیا. اور جو دیگر مذاہب ہیں ان کے پاس نظام دیکھو, ان کی عبادات کو آپ اسلامی عبادات سے کمپیئر کر کے دیکھو, کیا کوئی نماز جیسی عبادت دنیا میں کسی مذہب والے کے پاس ہے؟ میں آج ایک ساتھی, جب میں وضو کیا نا عشاء کے لیے, آج نماز پڑھی, میں نے اپنے دوست سے کہا, میں نے کہا صرف ایک وضو ہی کو دیکھ کے انسان کے لیے کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے, کہ 1400 سال پہلے صفائی کا ایسا طریقہ بتایا جو آج پوری دنیا کے انگریز مل کے بھی انسان کو اتنا موٹیویٹ نہیں کر سکے کہ وہ اس طرح سے 5 ٹائم اپنی, 15 دفعہ اپنی ناک صاف کرے, 15 دفعہ کلی کرے, 15 دفعہ منہ دھوئے, 15 دفعہ اپنے بازوؤں کو دھوئے, 15 دفعہ اپنے پاؤں کو دھوئے. اور یہ اس سوسائٹی کو 15 دفعہ اپنے جسم کے اعضاء دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, جہاں آج بھی پانی پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا نہیں تھا کہ وہاں آبشاریں بہہ رہی ہوں. ان اربوں کو کہا جا رہا ہے چونکہ پانی اتنا زیادہ ہے مکہ میں کہ اب یہ سارا ضائع ہو رہا ہے, تو چلو 15 دفعہ ناک صاف کر لیا. تو اس سوسائٹی کو حکم دیا جا رہا ہے. اور حکم دینے والے کون ہیں؟ جن کے والد پیدائش سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، ایک ایسے کلچر میں پیدا ہوئے جو مردار کھایا کرتے تھے. تو کوئی سائنس ٹیکنالوجی سے بالکل دور. کون سکھا رہا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو سکھایا ناخن کاٹنا. آج میں ڈاکٹروں سے ملا ہوں نا، یہ جو فرعونیوں کی لاشیں نہیں 4000 سال پرانی، بی بی سی بھی ایک رپورٹ میں نے خود پڑھی کہ ان کے دانتوں پہ ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ کمبخت دانت کبھی زندگی میں صاف کرتے ہی نہیں تھے. پہلے رواج نہیں تھا دانتوں کے صاف کرنے کا، یہ تو اب ڈاکٹروں نے بتا کے کہ اس میں جرمز ہوتے ہیں. ایک کوئی لیڈر گزرا ہے انگلش میں، ابھی مجھے اس کا نام یاد نہیں، اس کے بارے میں ایک تحقیق پڑھی میں نے کہ وہ دانت ہی کمبخت صاف نہیں کرتا تھا. اس سے جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں کرتا، اس نے کہا شیر کبھی بھی دانت صاف، یہ دلائل ہوتے تھے ان لوگوں کے. تو فرعونیوں کے دانت صاف نہیں ہوتے تھے، عربوں میں رواج نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسواک کرنا سکھایا، ناخن کاٹنا سکھایا، مونچھیں کاٹنا سکھایا. ورنہ بال اتنی بڑی بڑی مونچھیں الاؤس ملتا ہے آج کل بعض اداروں میں، مونچھ الاؤس ہوتا ہے، وہ بال سر کے بڑے ہوئے، داڑھی بھی بڑی ہوئی، مونچھیں بھی، ایسا لگتا ہے جھاڑیوں سے کوئی بندہ جھانک رہا ہے پیچھے سے، تو ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ. بعض مذاہب میں ہر طرح کے بال بڑھاؤ، نہ یہ بھی غلط. بعض نے کہ بالکل ایسے صاف، نہ بالکل نیچر کے مطابق حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حلق العانہ، زیر ناف بال صاف کرو، نقف الابط، بغلوں کے بال صاف کرو. یہ خدائی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر جب آپ سے پوچھا گیا کیوں، آپ نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، وہ پیغمبروں نے سکھائی ہیں، لہذا میں بھی سکھاؤں گا. پھر اس میں آپ نے فرمایا ناخن کا صاف کرنا، غسل براجم، گھٹنوں پہ جو میل جمع ہو جاتا ہے اس کو صاف کرنا، یہ جو جوڑ ہوتے ہیں نا ہمارے، اور پھر بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا، دانتوں کا صاف کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری پیغمبروں کی کیا ہے، یہ پیغمبروں کی فطرت ہے، پیغمبروں کے احکام ہیں، اس کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہ اس دور میں یہ ساری، میں پہلے بتاؤں جلدی جلدی نا، خالق اور مخلوق کے بارے میں آپ وضو دیکھ لو، آپ نماز دیکھ لو. عربوں میں عادت تھی صبح اٹھ کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی. آپ نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. تم میں جب کوئی صبح اٹھے، نلکوں کا رواج نہیں تھا، ہم تو اب نلکا کھول کے ہاتھ دھو لیتے ہیں نا، واش کرتے ہیں. عربوں میں عادت تھی ایسے کر کے ہاتھ ڈال کے پانی نکالا. آپ نے فرمایا جب کوئی صبح اٹھے گا، ہرگز اپنا ہاتھ اس نے پانی کے برتن میں نہیں ڈالنا جب تک ان ہاتھوں کو 3 دفعہ وہ دھو نہ لے. کون سی یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں بھائی آپ یہ سب چیزیں؟ اور دیکھو آج جب کوئی قوم کسی کو کچھ احکام سکھاتی ہے، صدیاں لگ جاتی ہیں ان کو اس ٹریک پہ لانے میں. مثال کے طور پر آج امریکہ اگر چاہے کہ سب لوگ شراب چھوڑ دیں، آپ کا کیا خیال ہے چھوڑ دیں گے؟ ان کے سارے ماہرین جمع ہو جائیں کہ یار شراب بری چیز ہے، ہم نے اپنی سوسائٹی سے شراب چھڑوانی ہے. میرا خیال ہے اگلی نسل میں تو شاید ہو سکے، وہ بھی نہیں ہوگا. حقیقت تو یہ ہے اگلی نسل آگے لا ہی چینج کر دے گی، بھائی ہم سے نہیں چھوڑ رہی، کیونکہ جو لا بنانے والے ہیں وہ سب پی کے آئے ہوئے ہوں گے. وہ کہیں گے یار ہم تو اس کے بغیر لا بنا نہیں سکتے نا، ہمیں ملے گی نہیں تو ہمارا دماغ ہی کام نہیں کرے گا. عرب شراب کے عادی تھے، اور اس کے لیے تو تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے دنیا کی ہر قوم میں جہاں بھی مذہب نہیں ہے وہاں شراب ہے. ایک آیت نازل ہوئی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو شراب جوا پانسا یہ سب ناپاکی کے کام ہیں، فاجتنبوہ چھوڑ دو. وہ دن اور 1400 سال گزر گئے، آج بھی عسکری میں جہاں آپ رہتے ہیں میرا خیال ہے 99% لوگ شراب سے بچتے ہیں، شاید 2-4 کوئی ہو تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، تو کم لوگ ہیں. 1400 سال تک اس موٹیویشن کے اثرات باقی ہیں. یہ کیا معمولی چیز ہے؟ کیا انسان کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ لوگوں کو ایک ایسی چیز چھڑوا بھی دے، فوراً لا بھی بنا دے، بتا دے لا، اور وہ اس کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہو کہ اس موٹیویشن کے اثرات 1400 سال تک اسی طرح چلے آ رہے ہوں جیسے 1400 سال پہلے تھے. جس سے پتا چلتا ہے بھائی یہ بشر کا کام نہیں ہے، یہ خدا کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ وضو دیکھ لیں، آپ نماز دیکھ لیں. نماز کا طریقہ جو بتایا گیا ہے، دنیا میں اتنی زیادہ حسین عبادت آپ کو کہیں بھی نہیں ملے. زکوٰۃ کا نظام بتایا گیا، کروڑوں اربوں روپے آپ صرف زکوٰۃ کی اگر کیلکولیشن کی جائے، جو لوگ رمضانوں میں یا سال بھر ادا کرتے ہیں، ساری دنیا کے ٹرسٹ اور چیریٹی ایک طرف رکھو آپ، اور صرف جو مسلمانوں کے ہاں زکاتیں نکلتی ہیں اس کی تو کوئی کیلکولیشن کا سسٹم نہیں ہے. کیلکولیشن تو صرف وہ ہوتی ہے جو بینک کاٹ لیتے ہیں، کروڑوں میں نہیں ہے، اربوں میں نہیں ہے، ارب ہا ارب روپے نکلتے ہیں زکاتوں کے. انسانیت کی خدمت کے لیے اتنا زبردست پیکج دیا بھی، اور ایسی موٹیویشن کہ 1400 سال بھی اس پیکج پر عمل بولو ہو رہا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا، میں اگر مثال کے طور پر چندے میں بیان کر رہا ہوں، آپ کو بہت ترغیب دے رہا ہوں یار زکاتیں ضرور دیا کرو، عسکری والو تم اتنے اچھے علاقے میں رہتے ہو، تم صدقے نکالا کرو، تو تاکہ لوگ مجھے سمجھیں یار دیکھو مفتی صاحب انسانیت کے کتنے خیر خواہ، کہ یار دیکھو آ کے غریبوں کا کتنا خیال کرنے کہ زکاتیں نکالا کرو زکاتیں نکالا کرو، یہی ہوگا نا. لیکن ایک وہم ہو سکتا ہے یار ایسا اس چکر ایسا تو نہیں ہے کہ کل اس چکر میں ہو کہ یہ پھر مجھے لا کے دیا کرو. بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے نا، بھائی اتنے زیادہ زکوٰۃ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، شاید اپنے فیملی کو میرے میں اللہ کا شکر ہے زکوٰۃ کا مستحق نہیں، مثال دے رہا ہوں میں، شاید اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا مقصد ہے، یہ اتنی موٹیویشن اس لیے. لیکن کمال کی بات یہ پیغمبر نے اتنا زکوٰۃ کو بیان کیا، جو زکوٰۃ نہیں دیتے جہنم میں کس طرح ان کو عذاب دیا جائے گا، یہی سونے چاندی سے ان کو داغا جائے گا، قیامت تک اپنی نسل پہ زکوٰۃ لینے کو حرام قرار دے دیا. سید کو زکوٰۃ دو سرے سے ادا ہوتی نہیں. نہیں یہی بات میرا خیال، یعنی آ گئی بات الحمدللہ، یعنی آپ کی آل اولاد، سیدہ فاطمہ کی آل اولاد، حضرت علی کی آل اولاد، حضرت عباس کی آل اولاد، جو آپ کے کزن ہیں وہ بھی، آپ کی اپنی بیٹی بھی، قیامت تک. یہ نہیں کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں ہے، زکوٰۃ دی تو ادا نہیں ہوگی، آپ کے ذمہ فریضہ رہ جائے گا. یہ وہم بھی ختم کر دیا کہ بھائی یہ میں معاذ اللہ کوئی اپنے خاندان کے لیے کر رہا ہوں، یہ دوسروں کے لیے ہے. اور پھر اس پر عمل کیسا ہوا ہے، آپ مسلمانوں کے تہوار دیکھ لو، دنیا میں ہر مذہب والوں کے اپنے کچھ تہوار ہوا کرتے ہیں، ہندوؤں کی ہولی ہوتی ہے، عیسائی کرسمس پہ جو کچھ کرتے ہیں، ان کی ایک عید ہوتی ہے. مسلمانوں کے پاس دو عیدیں ہیں. آپ مسلمانوں کے تہوار جیسا تہوار کسی مذہب سے لا کے دکھا دو. پہلی بات، تہوار کا وقت صبح رکھا گیا ہے، رات نہیں، کیونکہ رات میں جب آپ خوشیاں مناتے ہو تو شراب کباب کی طرف آپ کا دل زیادہ مائل ہوتا ہے. ہماری عید الفطر عید الاضحیٰ رکھی گئی صبح کے وقت میں، سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ کس وقت رکھی گئی ہے؟ صبح. اس میں نماز رکھی گئی ہے، تمیز سے ابتدا ہوگی تاکہ شراب کباب کی طرف تمہاری کھوپڑی، سوری آپ لوگ استری والے لوگ ہیں، تمہارا دماغ نہیں جائے. تو اس طرف جائے گا ہی نہیں، یہ مذہبی تہوار سمجھ کے ہی اس کو مناؤ گے تم، غلط چیزوں کی طرف میں نہیں جاؤ گے. صبح کے وقت رکھے گئے ہیں تہوار. دوسری بات یہ نیچرل خوشی کے تہوار ہیں. ہندو ہولی مناتا ہے، کس بات کی خوشی کہتے ہیں؟ بس ہماری خوشی کا دن ہے. بھائی خوشی کا کوئی سبب ہو تو خوشی ہوتی ہے. میں فہد بھائی سے کہتا ہوں فہد بھائی خوش خوش ہو جاؤ، فہد بھائی تھوڑا سا مسکرائے گا، یوں کرے گا، یہ کوئی نیچرل خوشی ہوگی؟ میں فہد بھائی سے کہہ دوں کہ نہیں کہہ رہا میں، کیونکہ وہ خواتین بیان سن رہی ہیں. تو میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا جو میں نہیں دوں گا، لیکن میں دینا یہ چاہ رہا تھا کیونکہ کہ بھائی آپ کے لیے ایک اچھا رشتہ میں نے دیکھ لیا، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن دیکھا نہیں ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو پھر جو ان کی ایک دم باتیں کھلیں گی وہ کسی وجہ سے خوشی ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ عیسائی کہتے ہیں 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کہتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ واقعی اس دن پیدا ہوئے نہیں ہوئے، فرض کرو ہوئے، تو اب وہ تو 2000 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں نا، آج تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں جو آپ کو خوشی ہو رہی ہے، یہ نیچرل نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کو جو تہوار دیے گئے ہیں اس میں دو خوشیاں ہوتی ہیں، جسمانی بھی اور روحانی. ایک مہینہ روزے رکھوائے جاتے ہیں، پھر ایک مہینے کے بعد جب آپ کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں، نہ اس میں پان کھایا، نہ گٹکا کھایا، نہ نسوار، نہ استغفر اللہ چرس پہ آ رہا تھا میں، تو اب کیونکہ جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے میں تو وہی بتاؤں گا نا، تو ایک مہینے بعد جب آپ کو چھٹی ملی، خود بہت خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی انسان؟ یار کل سے ہم نارمل روٹین کے مطابق کھانا کھانا شروع کریں، صبح 8 بجے ناشتہ کریں گے، چائے پئیں گے، آفس میں جائیں گے چائے پئیں گے، جو بھی ہماری، کیونکہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا بہرحال انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے. پائلٹوں کو روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا. میں نے پائلٹ کو تم روزہ رکھ کے کیا جہاز نہیں اڑاؤ گے؟ انہوں نے کہا یار انسان کا دماغ نہیں صحیح طرح ایکٹیو ہوتا. تو ایک مہینے کے بعد جس نے واقعی میں روزے رکھے ہو، عید کے دن اس کو واقعی میں خوشی ہوتی ہے، تو اس کو خوشی منانی نہیں پڑتی، خوشی اس کو خود بخود ہو رہی ہوتی ہے. یہ جسمانی خوشی ہے. روحانی خوشی کیا ہے؟ یار اتنی بڑی عبادت اللہ نے ہم سے کروا لی. مسلمان تو خوش ہوتا ہے نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے، اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے. یار اتنی بڑی ایک ذمہ داری اللہ نے پوری، اسلام کا ایک رکن ہے رمضان روزہ، وہ رکن پورا کروا دیا. بقرعید میں بھی ایسا ہی ہے. بقرعید میں کیا ہے؟ جانور آپ ذبح کر رہے ہیں، گوشت تو آپ کھاتے ہیں، لیکن اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اللہ کی طرف سے آپ کی میزبانی ہے، تو اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. دوسرا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا ہے، تو کوئی لاجک ہے؟ ایوا ہی نہیں ہے کہ یار چل صبح ہم خوشی منائیں گے بیٹھ کے. ہم نے فرض کر لیا کہ 5 جنوری کو ہم سب کا خوشی کا دن ہے. فرضی خوشی میں اور حقیقی خوشی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. ورنہ اسلام بھی یہ کہہ سکتا تھا جس دن نبی پیدا ہوئے وہ تمہارے عید کا دن ہے. نا نا نا, نا. اسلام بھی یہ کہہ سکتا تھا جس دن جو ہے وہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی وہ دن تمہارے لیے عید کا ہے. نا نا, نا. بھائی وہ تو ہو گئی نا, وہ تو ہو گئی. اب تھوڑی 2024 میں تھوڑی بدر فتح ہو رہا ہے, بدر میں فتح ہو رہی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے سالگرہ میں خوشی منا رہے ہوتے ہیں نا, ہوتی ذرا بھی تو ٹکے کی خوشی نہیں ہے انسان کو. تبھی میں سالگرہ کے اس لیے خلاف ہوں. میں نہیں کہتا حرام ہے, میں کہتا ہوں یہ بے وقوف ہو, سوری آپ میں سے کوئی منا رہا ہوگا, یہ ہے حماقت. اس لیے کہ آپ اگر فار ایگزامپل پیدا ہوئے تھے 5 جنوری کو, اگلے سال 5 جنوری آ گئی تو کیا ہو گیا؟ یعنی آپ تو اور بڑھاپے کے قریب چلے گئے, آپ تو قبر کے قریب چلے گئے. تو آپ خام خام تکلف کر کے کیک کاٹ رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, تو کوئی خوش ہونے کی چیز پہ انسان خوش ہو؟ تو ایسی چیز جس پہ اندر سے خوشی نہیں ہو رہی ہے, اندر سے یہ ہو رہا ہے یار تھوڑا دیر سے یہ والا دن آتا تو زیادہ اچھا تھا, کیا خیال ہے؟ 40 سال کے تھے تو 40 ہی کے رہتے, 41 کے بلا وجہ ہو گئے. تو یہ گوروں کی نا تکلفات ہیں کچھ, کہ ان کو تو خوشی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, ان کو خوش ہونے کے لیے. تو آپ اسلام کا عبادت کا نظام دیکھیں, آپ اسلام کا رمضان کا نظام دیکھیں. رمضان کا آپ دیکھ لو, آج ڈاکٹر جب آپ کو کہتا ہے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دو آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی, کوئی چھوڑتا ہے؟ ایک دن چھوڑیں گے, 4 دن ناغا کریں گے, اور 2 وقت کا چھوڑ دو دنیا چھوڑ دے گا انسان. شوگر کا پیشنٹ بھی ہوگا نا, اس کو ویٹ کم کرنا ہے, پھر بھی وہ نہیں کرتا. اور جو بہت زیادہ ترم خان بنتے ہیں وہ فاسٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ تو پانی پیتے رہتے ہیں جن کو, اور وہ بھی جب جب جا کے ڈاکٹر کہے کہ آپ کولیسٹرول کا ڈبہ بن چکے ہیں آپ کو, یعنی آپ کا ویٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ کسی بھی دن دھماکے سے پھٹ جائیں گے آپ. تو موت کا خوف ان کو پھر موٹیویٹ کرتا ہے کہ چلو بیچ بیچ میں کافی پیتے رہو, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ 13 گھنٹے 17 گھنٹے 16 گھنٹے کچھ بھی نہیں کھاؤ. 100 میں کوئی ایک ہوگا, وہ بھی بہت, جس کو اپنی صحت کا خیال ہو. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا کہ تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. ایک آیت نازل ہوئی ہے, 1400 سال گزر گئے, مسلمان اب تک روزے, اس دعوت کا اثر ہے, میجورٹی اب تک روزے رکھتی ہے. چاہے وہ ناروے میں ہو 22 گھنٹے کے روزے ہوں, چاہے وہ سعودیہ میں ہو, دبئی میں ہو, میں نے مزدوروں کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے, پیاس سے زبان نکل رہی ہوتی ہے لیکن روزہ رکھ رہی ہے. یہ موٹیویشن کس کی ہے بھائی؟ جنہوں نے یہ ہمیں کہا وہ نہ ہماری قوم کے ہیں, نہ ہمارا عربوں سے کوئی کلچر ہمارا ملتا ہے. آپ سعودی عرب میں جاؤ وہ آپ کو الگ ہی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں وہ مریخ سے کوئی مخلوق آ گئی ہے. نہ کلچر میچ کرتا ہے بھائی, نہ ہماری خوراکیں ان کی خوراکوں سے میچ کرتی ہیں. عرب کھجور کھاتے ہیں, ہم تو 2-4 سے زیادہ کھجوریں کھا ہی نہیں سکتے. اس کے باوجود 1400 سال پہلے ایک اعلان ہوا تھا اور آج میجورٹی پوری دنیا میں روزے رکھ رہی ہے. یہ موٹیویشن کسی بشر کی بولو نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ہو سکتا. اتنا پاورفل نظام, وراثت کا نظام دیکھ لو بھائی. گورے آج بوکھلا رہے, ہر ملک کا الگ قانون ہے کہ کوئی مرے گا تو اس کی وراثت کا کیا ہوگا, ہر ملک کا الگ. اور ایسے ایسے بیوقوفوں والے قانون بنائے ہوئے ہیں, کتوں تک کو وراثت دینے کے قوانین ہیں, کتے کو دے کے چلے جاؤ. اسلام نے اتنا بہترین نظام بنایا وراثت کا, 1400 سال سے کامیابی کے ساتھ وہ نظام چلا رہا ہے. اول نظر میں رکھتا ہے کہ اس میں ظلم ہے. اکثر ایک مشہور اعتراض کیا جاتا ہے کہ بیٹی کو آدھی دی, بیٹے کو دگنی دی. تو بھائی آپ بیٹے کو 2 لاکھ دیے فار ایگزامپل, یا 2 کروڑ دیے, بیٹی کو 1 کروڑ, لیکن ذمہ داریاں ساری نان نقشے کی کس پہ ڈال دی ہیں؟ نکاح ہوگا, مہر کون دے گا؟ بیٹا. بیٹی تو جہاں نکاح ہوگا لے گی مہر. جہیز کا اسلام میں ویسے ہی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ساری زندگی کا نان نقشہ کس کے ذمے ہوگا؟ تو ایک صاحب کو میں نے اس طرح, میں نے کہا 2 کروڑ دیے, خرچہ 4 کروڑ کا ڈال دیا اس کے اوپر. بیٹی کو 1 کروڑ دیا, خرچہ 5 روپے کا بھی اس کے اوپر. حتیٰ کہ عورت کے پاس 1 ارب روپے بھی ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے, اس بچے کی ساری ریسپانسبلٹی کس کے ذمے ہے؟ باپ کے ذمے ہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف, باپ کے ذمے ڈال دیا سب کچھ. تو بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, کس قدر بچیوں کو. یعنی آج انسانی حقوق کی تنظیمیں بنتی ہیں نا, سارے حقوق ایک تنظیم کے ذمے نہیں ہوتے. جانوروں کی الگ بنی ہوئی ہے, خواتین کی الگ بنی ہوئی ہے, بچوں کے حقوق کی تنظیمیں الگ بنی ہوئی ہیں. لا بنانے والے الگ ہیں, امپلیمنٹ کرنے والے الگ ہیں. تو موٹیویشن جو موٹیویٹ کرنے والے ہیں وہ الگ ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا بنا بھی رہے ہیں, خواتین کے حقوق پر بھی بات کر رہے ہیں, بچوں کے حقوق پر بھی بات کر رہے ہیں, بیٹیوں کے حقوق پر بھی. اور کیسا سنگین ظلم ہو رہا ہے بیٹی پہ کہ زندہ دفن کیا جا رہا ہے. اس سوسائٹی میں اپنی نواسی کو کندھے پہ بٹھا کے آپ نے نماز پڑھائی ہے پوری, تاکہ عربوں کے دل سے بیٹیوں کی نفرت نکلے. لا بتا بھی رہے ہیں اس پہ, لوگوں کو موٹیویٹ کر کے چلا بھی رہے ہیں, اپنا بیہیویئر ایسا دکھا رہے ہیں. آپ نے یتیم خانے بہت دیکھے ہوں گے, یتیموں کے حقوق پر تقریریں بہت سنی ہوں گی, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے حقوق کو جس طرح سے بیان کیا, یہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہے نا. اور پھر بیوہ عورت سے نکاح کر کے ان کے یتیم بچے پالے, اور پالے اس کنڈیشن میں کہ خود آپ کے گھر 40 دن چولہا نہیں جلتا, اتنی غربت میں, اور خرچہ بڑھا لیا اپنا. تو آپ کوئی ایک پہلو ہو بھائی جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی انگلی اٹھائے, سارے ہی کام کر رہے ہیں. پھر جنگ میں کمانڈر بھی ہیں, سیاست بھی, صلح حدیبیہ میں سلو کر رہے ہیں کہ بھائی ابھی جنگ ٹالنا کیا ہے, ابھی جنگ ٹالنے میں فائدہ زیادہ ہے. کہاں جنگ کرنے میں فائدہ ہے وہاں جنگ کی جائے گی, کہاں جنگ ٹالنے میں فائدہ ہے وہاں جنگ کو ٹالا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 40 سال گزارے, جو پوری دنیا سے کٹی ہوئی دنیا تھی, اور مدینہ جاتے ہی خط لکھا جا رہا ہے فارس اور روم کے بادشاہ کے نام. اس کا مطلب اتنا بڑا ویژن ہے بھائی, آپ کا ابھی مدینہ پہ پورا کنٹرول ہوا نہیں ہے اور آپ لیٹر کس کو لکھ رہے ہیں؟ روم اور فارس کی, وہ سلطنتیں جو اس زمانے کے رشیا اور امریکہ تھے. تو یہ ساری چیزیں میرے بھائی ایسا ہی نہیں ہے, یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اللہ قیامت کی دنوں میں ایسی چھوڑ دے گا. تم اسلام کو فالو کرتے تھے چلو ٹھیک ہے, نہیں کرتے تھے چلو پھر بھی کیا ہے ٹھیک ہے. نا نا, اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغمبر بنایا اور قرآن کو اپنی آخری کتاب بنایا تو دلائل سے نہیں بلکہ براہین قاطعہ, عربی میں برہان کہتے ہیں دلیل سے اوپر کی چیز کو. جیسے آپ کا کیس کورٹ میں چل رہا تھا, آپ نے کہا بھی فلاں نے میرے 1 کروڑ روپے کھائے ہوئے ہیں, کورٹ نے کہا کیا دلیل ہے؟ آپ نے غفار بھائی کو لے آئے, ستار بھائی کو لے, دیکھو سب کہہ رہے ہیں اس نے میرے 1 کروڑ کھائے ہوئے. یہ ہے دلیل. اور برہان کیا ہوگی؟ آپ پوری ویڈیو دکھا دیں, یہ دیکھیں کھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں. اس کے بعد جب بولے بھائی اب میرے پاس اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اللہ نے اسلام, قرآن اور پیغمبر کے برحق ہونے پر, یہ ٹاپک بہت لمبا ہے, میں اس سے بہت کچھ بول سکتا ہوں لیکن ابھی وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ صرف ایک رخ پہ سوچنے کا آپ کو میں موقع رخ پہ ڈال رہا ہوں. کبھی اس رخ سے بھی اسلام پہ آپ اسکالرز کو نہ دیکھیں, آڑے ترکھی تقریریں, وہ کافر, وہ فلانا, اور وہ جو آج کل چل رہے ہیں مارکیٹ میں, وہ کوئی ناچ رہا ہے, کوئی قوالیاں کر رہا ہے, کوئی کرنٹ والے بابا, آج کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کرنٹ والے بابا آئے ہیں مارکیٹ میں تو وہ کرنٹ لگاتے ہیں, تو کرامتوں کے جھوٹے قصے, وہ غوث پاک وہاں پہنچے تھے چاند پہ اور امریکہ آج پہنچ رہے, غوث پاک پہلے پہنچ چکے تھے. تو یہ تو ہم لوگوں کی وہ مسائل ہیں نا, صحیح نا, مذہبی لوگوں کے مسائل ہیں. میں بات کر رہا ہوں کس کی بھائی, اسلام کی, قرآن کی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ جب ان کی تعلیمات دیکھیں گے سنیں گے, آپ کو خدا کی قسم انسانیت کا خیر خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے زیادہ کوئی نظر نہیں ہے. آج غیر مسلموں کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, آپ جس کلچر کو فالو کر رہے ہیں, میں آخری بات کر کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں, آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ مانتی ہے مغرب کو, ویسٹ کو, یار وہ اتنے زبردست ہیں, اگر وہ ناکام ہوتے تو وہ چاند پہ کیوں پہنچتے, آج بھائی وہ اگر غلط ہوتے تو ان کی سڑکیں اتنی صاف کیوں ہوتی, وہ اگر غلط دین پر ہوتے, غلط رخ پر ہوتے تو ان کے ڈاکٹر اتنے ماہر کیوں ہوتے, اتنا ڈسپلن ان میں کیوں ہوتا. آپ تصویر کو ایک رخ سے دیکھ رہے ہو, آپ دوسرے رخ سے تصویر کو دیکھیں. پہلے آپ نے خود سے اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا ایک خود آپ نے گڑھا ہے, پھر ہر ایک شخص کو آپ اس پہ ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے تھے, وہ اگر اتنے اچھے ہوتے تو خدا کا انکار بولو نہ کرتے. سب سے پہلے کون ہے بھائی, وہ اگر اتنے اچھے اخلاق والے ہوتے تو ان کے ابا اولڈ ہاؤس میں ٹائم نہ گزارتے, وہ اگر اتنے اچھے ہوتے تو بوڑھی اما اولڈ ہاؤس میں ٹائم, آپ کیا اپنی اما کو اولڈ ہاؤس بھیج سکتے ہو؟ میں بہت دفعہ یہ واقعہ میں نے سنا ہے, بہت دفعہ دوبارہ سنا رہا ہوں, ہو سکتا ہے پرانے لوگ بور ہو جائیں, لیکن یہ بڑی عبرت والا واقعہ ہے, اس سے آپ کو صحیح سمت میں سوچنے کا موقع ملے گا. دیکھو ہم اگر خراب ہے نا, ہمارے گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارے حکمرانوں کی کرپشن ہے. تو حکمرانوں کی کرپشن کو اسلام کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ اور ان کے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے, بلکہ جو انہوں نے لا بنایا, جو سسٹم بنایا, اس کو مضبوطی سے نافذ کیا ہے. باقی اگر ان کے پاس اسلام ہوتا تو جو خرابیاں اس سوسائٹی میں ہیں وہ نہیں ہوتی, اور ہمارے پاس اسلام نہ ہوتا تو ہم جتنے خراب ہیں نا, اس سے 20 گنا زیادہ خراب ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو دو چار جو گٹروں کے ڈھکن بچ گئے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. تھوڑا سا آدمی ڈر جاتا ہے, چوری پہ اس نے بیان سنا ہوتا ہے مولوی صاحب کا کہ یار یہ ڈھکن چوری کیا تو اس میں کوئی بندہ گرا تو قیامت میں مجھے پکڑ ہوگی, ورنہ لا تو ہے ہی نہیں نا. نہیں آئی بات, دوبارہ بتانی پڑے گی یہ بات. دیکھو امریکہ میں ایک تو گٹر ہوتے ہی نہیں ہے, میں نے تو نہیں دیکھے, پتہ نہیں کہاں بناتے ہیں وہ لوگ, لیکن اگر کوئی گٹر ہو اس کا ڈھکن چوری نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو پتا ہے ڈھکن چوری ہوا تو میری خیر نہیں, رشوت نہیں چلے گی, مجھے سزا ملے گی. ہمارے ہاں آپ جتنے ڈھکن چوری کر لو کوئی مسئلہ نہیں. اب میں نہیں زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا, تو کیونکہ ہمارے ہاں ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا قریب میں, تو وہ اس میں جب انہوں نے گورنمنٹ نے گٹر کے ڈھکن لگائے نا تو ایک ہفتے میں سارے ڈھکن گائے, وہ ڈھکنوں سے لوگوں نے سریا نکال لکھوا ڈال تو چرسیوں پہ دیا, کہ چرسیوں کا کام ہے, لیکن میرا خیال ہے غیر چرسی بھی کرتے ہی ہوں گے, تو چرس نہیں بھی پیتا ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ چرسی کر رہے ہیں کوئی اور کر رہا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے ہماری خوبی ہے کہ قانون کا یہ حال ہے, اس کے باوجود بھی اکثر گٹروں پہ ڈھکن الحمدللہ موجود ہے, اس لیے کہ بھائی کہیں نہ کہیں کچھ چوری کے خلاف سنا بہت ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے چوری. تو میں جلدی سے وہ واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے دوست کا ایک فون آیا باہر کسی کنٹری میں, نام نہیں لوں گا ملک کا, انہوں نے کہا مفتی صاحب میں نے اپنے والد کو کراچی سے علاج کے لیے یہاں بلایا ہے ویسٹ میں, کیونکہ پاکستان میں بوڑھوں کا علاج صحیح نہیں ہوتا, بوڑھوں کی کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, یہ پاکستانی ایسے, یہ ہم لوگ برے ہیں, یہ انگریز ہم سے اچھے ہیں, یہاں بوڑھوں کی کیئر بہت اچھی ہوتی ہے یہاں کے ہسپتال. حالانکہ وہ ماشاءاللہ بڑے متشرع داڑھی والے, لیکن تعریفیں کس کی کر رہے ہیں, بیسٹ یار یہ لوگ ہیں, بوڑھوں کی کیئر ہوتی ہے اسپتالوں میں, عزت ملتی ہے, کیا حال ہے بوڑھوں کا. یہ مسلمان صرف کلمہ نہیں پڑا انگریز نے, ورنہ حقیقت یہ ہم سے اچھے لوگ ہیں.
میں نے کہا اچھی بات ہے.
کہہ رہے اس لیے میں اپنے ابا کو کہاں بلا رہا ہوں, بیس میں بلا رہا ہوں اپنے خرچے پہ. میں نے کہا جو نرس آپ کے ابا کی اتنی اچھی کیئر کر رہی ہے, آپ اس سے کہیں کہ اپنے ابا کی بھی کبھی کی ہے بھیا جی. میرے خیال بات میں نے کہا اس نرس سے بولے جو اتنی اچھی کیئر آپ کے ابا کی, یہاں کی نرس نہیں کر رہی نا, وہ تو تھکے ہوئے ملکی ہے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی گالیاں دینا انہوں نے مناسب سمجھا. میں نے کہا کسی گورے میں اتنا دم ہے کہ اپنے باپ کو لاکھوں روپے خرچ کر کے علاج کے لیے بلائے کسی دوسرے کنٹری میں, اپنے خرچے پہ علاج کرے اس لیے کہ اس ملک میں اس کا علاج صحیح نہیں ہو رہا. میں نے کہا وہ تو سال میں ایک دفعہ اولڈ ہاؤس میں فادر ڈے پہ جاتا ہے, میجورٹی کے سارے نہیں ہوں گے, کچھ اچھے بھی ہوں گے, ایک دفعہ جائے گا. ایسے ایسے واقعات بھی میں نے وہاں جو مشاہدے پر مبنی واقعات, فادر ڈے میں ایک دفعہ فون کیا ہے کہ یار میرے ابا کے گھر پہ کیک پہنچا کے آ جا, اس میں بھی کمبخت کو اتنی توفیق نہیں کہ فون کر کے ابا سے ہیلو ہائی کر لے. میں مانتا ہوں سارے نہیں ہوتے, لیکن یار یہ کون سا کلچر ہے یار جس نے تمہیں جنا ہے, جس ماں نے تمہیں جنا ہے, جس باپ جس سے تمہارا بلڈ ہے, اس سے تمہارا ڈی این اے, تمہارے باپ کا ڈی این اے تم ہی ہو, اس سے تمہارا یہ ریلیشن ہے, اور تم ویسے انسانی حقوق کی, ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی باتیں کر رہے ہو ساری دنیا کے سامنے بیٹھے. رائٹس میں تو سب سے پہلے والدین ہے. قرآن نے جتنا والدین کو فوکس کیا ہے نا, اتنا کسی اور رشتے کو فوکس نہیں کیا. مجھے بتاؤ والدین کے حقوق پر کیوں نہیں تنظیم بنائی ان لوگوں نے؟ خواتین کے حقوق پر ہیں, بچوں کے حقوق پر ہیں, جانوروں کے حقوق پر ہیں, ابا کے حقوق پر کیوں نہیں ہے, ماں کے حقوق پر کیوں نہیں ہے؟ کیوں بھائی سارے حقوق توڑ رہے ہیں, ابا کے بھی اما کے بھی. تو عجیب نظام ہے یار. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ اتنے اچھے ہیں تو یہ نرس جو ہے اپنے ابا, اس سے ذرا جا کے انکوائری کرنا اس نے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کرایا ہے, اس کو بھی لائے یہی ساتھ والے بستر پہ, خرچہ کریں اپنا لاکھوں کروڑ روپے جیسے آپ خرچ کر رہے ہو غریب ملک میں ہونے کے باوجود, باپ کو آپ دوسرے کنٹری میں لے کر گئے ہو. میں نے کہا یہ ظرف آپ کے پاس ہے صرف اسلام کی وجہ سے, گورے میں یہ ظرف بولو نہیں ہے. تو سسٹم کی خوبی کو آپ غیر مسلم کے کھاتے میں مت ڈالو اور ہماری خرابیوں کو آپ اسلام کے کھاتے میں مت ڈالو. میں نے کہا اگر آپ غیر مسلم ہوتے نا, یا اس ملک میں آپ یہ ابا کے لیے اتنی ہمت آپ نے نہیں کرنی تھی کہ آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے ابا کو علاج کیا, آپ کہتے ہیں گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے, مجھ سے ٹیکس لیا ہے نا گورنمنٹ نے, وہ خرچ کرے. تو بات میں ختم کرتا ہوں, سمیٹتا ہوں. تو 1400 سال پہلے بھائی پورا ایک نظام دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کتاب دی ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے, آپ اس کے احکام اٹھا کے دیکھو, اس میں انسانوں کے حقوق ملیں گے, جانوروں کے حقوق ملیں گے آپ کو. آج جانوروں کے حقوق پر بات ہوتی ہے, نبی نے چیونٹیوں تک کے حقوق بیان کیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو نبی نے تمام چیونٹیوں کو جلا دیا. اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا صرف ایک نے تھا تو آپ نے باقیوں کو کیوں مارا. ہمیں نبی نے یہ حدیث کیوں سنائی ہے؟ کیا چیونٹیوں کے بارے میں ایک حصہ بیان کرنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ جانور پہ بھی آپ کوئی اضافی زیادتی نہیں کر سکتے, آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے. ایک جانور تنگ کر رہا ہے اس تک اپنی وہ محدود رکھیں آپ اس, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کا انتقام سب سے لے لیا جائے. تو بھائی کون ہے دنیا میں ایسی جامع شخصیت جو جانوروں کے حقوق بھی بیان کر رہی ہو, عورتوں کے حقوق بھی بیان کر رہی ہو, جس زمانے میں عورت کو وراثت نہیں ملتی اس میں وراثت دے کے جا رہی ہو, ہے بھائی, اور والدین کے حقوق بھی بیان کر رہی ہو, ریاست کے حقوق بھی بیان کر رہی ہو, ریاست کو عوام کے کیا حقوق ہیں, لا پورا کیا ہے, کیسے چلے گا سارا نظام, عبادت کیسے ہوگی, حج کیسے ہوگا, زکات کیسے ہوگی, صدقہ فطر کیسے ہوگا, وراثت کیسے ہوگی, خیرات کیسے ہوگی, ان کے احکام کیا ہیں, غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے, مسکین کسے کہتے ہیں, زکات کا ایک پورا نصاب ہے نا کہ کتنے پرسنٹ پہ ہوتی ہے, جان بکریوں کی زکات کیسے دی جاتی ہے, گایوں کی زکات کیسے دی جاتی ہے, گھوڑوں کی زکات کیسے دی, پورا ایک سلیبس بنا کے دے کے چلے گئے اور 1400 سال سے وہ چلا رہا. تو خلافت عثمانیہ تو 1920 میں جا کے ختم ہوئی ہے. ہندوستان میں 1000 سال ہم نے حکومت کی, اس میں وہ اسلام کا وہ لا کو چلا کے دکھایا, اور خلافت عثمانیہ, بنو عباس کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت, یہ ساری خلافتوں میں بیسک نظام کیا تھا, کوئی انگریزوں سے تھوڑی لیا تھا انہوں نے نظام، یہ سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنایا ہوا قانون تھا اس کو چلا کے دنیا نے دنیا میں دکھایا ہے. تو میں آخری بات بس جلدی سے سچی مچی کی آخری، کہ اگر میرے بھائی آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے نا، تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو آخرت میں نقصان ہوگا، آپ کے پاس سرے سے کوئی سسٹم ہی نہیں ہوگا لائف کو گزارنے کے لیے. کیونکہ نظام صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس. باقیوں کے پاس نظام ہی نہیں ہے، تبھی تو ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم کس بیس پہ لوگوں کو اس عمل سے روکیں، دلیل ہی نہیں ہے نا کوئی، کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اب روکیں، غلط ہے. کیا غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غلط کی کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ مسلمان کے پاس تو وہی آ گئی، بھائی یہ کیا ہے؟ انلیگل. رک گئے، انہوں نے زنا کو لیگل کر دیا، انہوں نے کہا یار زنا کو ہم روکیں، مذہب کو ہم نے نکال دیا سوسائٹی سے، اب کس بیس پہ روکیں ہم؟ عورت راضی، مرد راضی، اس کا نقصان کیا ہوا؟ پورا خاندانی نظام کی ایسی کی تیس. نکاح سے رشتے بنتے ہیں نا، خالہ چچا مامو پھپے سارے گرل فرینڈ سے تھوڑی بنتے ہیں. تو سو اس کے سائڈ افیکٹ اتنے خطرناک، پورا خاندانی نظام. ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے کہا میں فیملی سسٹم کو بحال کروں گا، نہیں کر سکتے بھائی. ہاں یہ صرف اسلام ہی کر سکتا ہے، اسلام کے علاوہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام، ابا آئے مارکیٹ میں. گوروں میں دو طرح کے گورے ہوتے ہیں، یہ ان کے ابا ہیں، یہ وہ ہیں جن کے پتہ ہی نہیں ابا ہیں کہ نہیں، ہوتے تو ہیں لیکن لیگل انلیگل فرق، ہوں گے نہیں ہوں گے ہمیں کیا پتا. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یار کم از کم ابا کو تو مارکیٹ میں لاؤ نا کسی طرح. تو اس کے لیے وہ فیملی میں نکاح آئے گا، نکاح میں پھر مذہب آئے گا، مذہب تو مذہب کو اڑا دیا. تو بھائی پھر آپ فیصلہ کیسے کرو گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا؟ آپ اگر مذہب کو اپنی زندگی سے نکالتے ہو، قیامت تک سر مارتے رہو گے. صحیح اور غلط کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، ایکسپلین نہیں کر سکتے. صحیح اور غلط کو عقل سے نہیں ایکسپلین کیا جا سکتا. مثال کے طور پر ایک آدمی چرس پیتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، آپ اس سے مناظرہ نہیں جیت سکتے کہ ہیروئن غلط ہے. وہ کہے گا کیوں غلط ہے؟ آپ کہو گے اس سے باڈی خراب ہوتی ہے، کہے گا یہ تو ثابت کرو باڈی کا خراب کرنا غلط ہے. آپ کہو گے بھائی باڈی خراب ہوگی تم مر جاؤ گے، تو کہہ مرنا غلط کہاں سے ہو گیا؟ کیا مرتے نہیں ہیں لوگ؟ میں اگر ٹائم سے پہلے مر گیا، لائف کو انجوائے کر کے مرا، تو میں جب راضی ہوں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ دلیل سے کیسے قائم کرو گے؟ تبھی تو چرسی چرس پیتے ہیں، شرابی شراب پیتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جرائم شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ شراب کو دلیل کی بیس پہ انلیگل، یعنی انلیگل سے میری مراد ہے گناہ قرار نہیں دے سکتے آپ. وہ کہے گا یار میں میرا دماغ کام نہیں کرتا پی کے، تو مجھے مزہ آ رہا ہے نا، تو میں اگر انجوائے کر رہا ہوں تو کیا ہے مسئلہ؟ کیا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کوئی بھی گناہ رہے گا ہی نہیں. پھر ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا بھی گناہ بولو نہیں رہے گا. وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، نیچرل ہے. ہم جب گورے کو کہتے ہیں نا تمہاری ماں نے اتنی پیار سے تمہیں پالا، اب تم اس کے قدموں میں جنت تلاش کرو، اولڈ ہاؤس میں مت لے کے جاؤ، کہے گا پالنا نیچرل ہے. سب جان کتے بلی بھی پالتے ہیں اپنے بچوں کو. کیا اس کو جواب ہے آپ کے پاس؟ تو بھائی صاحب زندگی انسانوں کی طرح گزارنے کے لیے نا مذہب کو اپنی سوسائٹی میں ان کرنا پڑے گا، پھر مذہب سے پوچھنا پڑے گا. کیا میرے پاس بہت آسان ہے، میں الحمدللہ شراب نہیں پیتا. کوئی گورا مجھ سے پوچھے کیوں نہیں پیتے، بھائی ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن نے کہا یہ کیا ہے حرام. مسلمانوں میں میجورٹی زنا نہیں کرتی، کیوں بھائی ہمارے مذہب میں کیا ہے؟ ناجائز. ہم اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں. ابا اگر ڈانٹے ہم نے زمان کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ دے نا کوئی سائیکیٹرسٹ کہ غصہ برداشت کرنے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے، لہذا ابا اگر کبھی غصہ کریں تو آپ برداشت نہ کیا کریں، آپ کی صحت کو نقصان ہوگا. ہم ڈاکٹر صاحب سے کیا کہیں گے؟ بھائی قرآن نے ابا کے سامنے آواز اونچی کرنے سے بولو منع، لہذا آپ کی سائنس کوئی بات نہیں، ہم ڈپریشن سے پھڑ جائیں ہم جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ہم نے زبان چلا دی نا ابا کے سامنے، تو مسئلہ یہ کہ ہمیں منع کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو اللہ سے آگے نکلنا ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں. اماں کا بھی یہی ہے بھائی، اماں کے ساتھ تو تین گنا زیادہ اچھے اخلاق کا حکم دیا اللہ تعالی نے، کہ ابا سے جب بات کرو تو جتنی مٹھاس ہو تو تین چمچ چینی زیادہ ڈال دو جب اماں سے بات کرو، حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا، توڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم باؤنڈ ہیں. اور اگر آپ نے کہا میں مذہب سے آزاد ہوں، میرے بھائی پھر آپ ساری زندگی ٹکرے مارتے رہو گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. آپ شراب نہیں پیوگے آپ کو کنفیوز رہو گے, پتہ نہیں یار میں نہیں پی کے صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, سارے تو پی رہے ہیں, ایسا نہ ہو میں بلا وجہ لائف, تو شراب سے تو آپ کو نقصان ہی ہوگا نا. اسی چکر میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, ٹینشن میں آتے ہیں, کہتے ہیں یار چھوڑے جب میری زندگی ہے نا. بہت سے ملکوں میں خودکشی الیگل ہے لیکن وہ کہتے ہیں الیگل ہے تو یہ ہمارے باپ ہیں, لیکن ہاں میری باڈی ہے میں مار دوں اپنے آپ کو. وہ الیگل ہونے نے ان کو خودکشی سے نہیں روکا, لیکن میں اور آپ خودکشی نہیں کر سکتے. میرے پاس کتنے لوگ آئے ہیں ڈپریشن میں خودکشی کرنے کا ارادہ کیا لیکن ہمیں پتا چلا بھائی اس پہ آخرت میں بڑا عذاب ہے, ہم نے کہا یار چھوٹے عذاب سے بچ کے ہم اپنے آپ کو آگ میں ہم کیوں کودے. تو اس لیے میرے بھائی مذہب جو ہے ہماری دنیا کے لیے بھی بہت ضروری ہے, صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے. انسان کا بچہ بنتا نہیں آدمی جب تک مذہب کو فالو نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ حضرات کو بھی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھوڑا سا پانی دیجیے, کوئی سوال نہیں, بالکل سب کلیئر ہو گیا جی.
میں اس میں ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے پاس ہر چیز کا جواب ہوتا ہے لاجیکلی ان کو آنسر کرنے کے لیے, لیکن ایک سوال رہتا ہے جو کہ مجھے اس کا جواب ایسے نہیں ملا, انشور ہوگا
جی.
اتحیات سے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اتحیات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, السلام علیکم نبی
جی,
اس میں ہم ڈائریکٹلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ جو آن یو پروفیٹ
جی,
وہ ہم کرتے ہیں.
دیکھیں یہ دنیا میں عرف ہے کہ جو موجود نہیں بھی ہوتے ان کو بھی خطاب کیا جاتا ہے. آپ کسی کو خط لکھتے ہیں لیٹر لکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا لیکن آپ کہتے ہیں السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, کیسے ہیں آپ, طبیعت ٹھیک ہے, آپ اس کو ایسے خطاب کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ لیٹر اس کے پاس پہنچے گا تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے وہ میرے سامنے موجود ہے. تو ہم جب اتحیات میں کہتے ہیں السلام علیکم ایوہ النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو, تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے تو فرشتے وہ سلام میرے پاس لا کے حاضر کرتے, تو ہمارا میسج ایز اٹ از فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس وقت نبی ہمارے سامنے موجود ہیں, یہ مطلب نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے جیسے میں کسی کے ذمہ لگاؤں یار فلاں کو جا کے کہنا کہ آپ کو میرا سلام ہے, کیونکہ بھائی وہ تو سامنے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو میرا سلام ہے, میں کہوں گا بھائی جب تم سلام پہنچاؤ گے اس وقت کہوں گے وہ بندہ آپ کے سامنے ہوگا. تو یہ السلام علیکم ایوہ النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور فرشتے لے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایز اٹ از ہمارا سلام پیش کر دیتے ہیں. تو اس وقت نبی کے سامنے ہی سلام پیش ہوتا ہے, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسی وقت ہمارے سامنے موجود ہے, وہ تو قبر میں ہے, پھر ہم وہاں زیارت کے لیے کیوں جاتے ہیں اگر ابھی ہمارے سامنے. جی
آج کے جو
جی
وہ شادیوں سے جب تک کما نہ
جی
پیسے نہیں ارن کر لوں اپنے آپ کو سیٹل نہیں کر لوں
جی,
اس وقت تک وہ شادی نہیں کرنا چاہتے, ڈرتے ہیں
جی
کہ کیا ہوگا شادی ہوگا تو کیسے
جی جی
جی, جس کی وجہ سے معاشرے میں بڑی پرابلم آ رہی ہے کہ بچیاں جو ہے ان کی ایج
نہیں. میں تو آپ کے ڈر سے شادی پہ بات نہیں کر رہا تھا,
نہیں میں تو کہہ رہا ہوں
آپ تو الٹا مجھے کہہ رہے ہیں, مجھے بزرگ لوگ ہیں بڑے ناراض ہوتے ہیں جی.
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سمجھے اس کو کس کے بعد یہ کتنی ضروری ہے کہ اپنے ایج پہ
شادی. یہ بھی بالکل وہی بات ہے جو ابھی میں نے کی ہے نا, اگر آپ عقل سے فیصلہ کریں گے تو آپ کو یہی نہیں فیصلہ ہو پائے گا کہ شادی کی صحیح عمر کیا ہے. آپ کہیں گے جب آدمی کمائے تو کتنا کمائے, کوئی یونائٹڈ نیشن کا لا ہے کہ اتنا کماؤ تو شادی کرو ہے؟ لہذا لوگ میں نے دیکھے 45-50 سال کے بعد کہتے ہیں اب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اور اسٹیبل ہو گئے, اب ہم کیا کریں گے شادی. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اب آپ کی اولاد کب پیدا ہوگی, اور آپ, میں نے ایسے دوست دیکھے ہیں 40-45 سال میں شادی کی, ہارٹ اٹیک ہوا تو کہتے ہیں کاش ہمارے بچے بڑے ہوتے تو مجھے ہاسپٹل لے جاتے, کہنا یار میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, یہ وہ عمر تھی کہ میرے بچے مجھے پالتے اور اس عمر میں بچوں کو پال رہا ہوں. تو یہ شریعت نے اس میں بھی ہمیں بتا دی ہے, ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اللہ نے فرمایا نکاح کرو, جلدی نکاح کی ترغیب ہے, فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا. وجہ اس کی ہے کہ ہم اللہ کا حکم کی وجہ سے نکاح کر رہے ہیں. جس لڑکی کو آپ گھر میں لے کر آئیں گے وہ آپ کی بیوی بعد میں ہوگی, اللہ کی مخلوق وہ پہلے ہوگی. تو اس میں ہمیں توکل کرنے کا حکم ہے. اس میں کیلکولیشن کو لے کے بیٹھ گئے تو میرے ابھی تک دوست کوارے چھڑے چھاٹ جو کہہ رہے ابھی ہم اسٹیبل ہوئے نہیں ہیں. تو میں کہتا ہوں تھوڑے سے دن رہ گئے تو بس چھوڑو پھر اسٹیبل ہونے. ایک آدمی کے نا بادام کھانے کا بڑا شوق تھا اس کو نا, پیسے نہیں تھے بادام کے اس کے پاس. اس نے جب پیسے آئیں گے نا, جب دولت آئے گی تو بادام کھاؤں گا میں. بھائی اتنے پیسے ہیں تو بادام خرید کے کھا لے. نہیں, جب اتنی دولت ہوگی نا پھر میں بادام خرید کے کھاؤں گا. جب اس کے پاس اتنی دولت آئی کہ بادام خریدنے کی طاقت ہوتی تو بادام خریدتے ہوئے کہنے لگا کہ جب دانت تھے تو بادام کے پیسے نہیں تھے, اور جب دانت جب پیسے آئے ہیں نا بادام کے تو کھانے کے لیے دانت نہیں تھے. اس لیے دیکھو کھانے کا بہترین وقت کیا ہے, یہ ڈاکٹر بتائے گا یا آپ کی نیچر بتائے گی؟ جو باتیں ڈاکٹروں سے پوچھنے کی نہیں ہے نا وہ بھی لوگ ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں, جو مولویوں سے پوچھنے کی نہیں ہے وہ مولویوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گردے کا یہ کوئی علاج بتا دو آپ. میں کہتا ہوں بھائی میں گردے کا اس سے یہ پوچھو کہ یہ دوا حلال ہے حرام ہے, میں یہ بتاؤں گا. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہر طرح کی باتیں. تو شوگر کا علاج بتاؤ, اور ڈاکٹروں سے فتوے لے رہے ہوتے ہیں آج کل لوگ. ڈاکٹر اسکالر بنے ہوئے ہیں, مذہبی اسکالر بن کے لوگوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے. ہر آدمی, یہ صرف پاکستان میں آپ کو یہ نمونے ملیں گے. آپ کو باہر ملکوں میں دیکھا جو جس کی فیلڈ ہے نا وہ اسی میں رہے, وہ دوسرے کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا. وہ لطیفہ بار بار سناتا ہوں میں یار, بہت دفعہ سنایا لیکن مجھے ہر دفعہ سنانے میں مزہ آتا ہے. وہ ایک بچہ سگریٹ پی رہا تھا تو ایک بزرگ آئے اور اس بچے کو کہنے لگے بیٹا سگریٹ پینے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. وہ بچہ کہتا ہے انکل میرے دادا کی عمر 100 سال تھی. اس نے کہا کیا وہ سگریٹ پیتے تھے؟ اس نے کہا نہیں, وہ دوسروں کے کاموں میں ٹانگ نہیں لگاتے تھے. اس بچے نے غلط کہا, بزرگ کی نصیحت ٹھیک تھی, لیکن اس سے یہ میسج تو ہے نا بھائی جو آپ کی فیل ہے نا تو آپ اس تک رہو. تو ہمارے ہر آدمی ہر فن مولا بنا ہوا ہے. بات میں بھول گیا میں کیا کر رہا تھا. ہاں تو اب دیکھو نکاح کا بھی ایک, یہ نکاح کس عمر میں کیا جائے گا یہ ڈاکٹر نہیں بتائیں گے, یہ ماہرین نہیں بتائیں گے, کیونکہ نکاح آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو باڈی کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے باڈی خود بتاتی ہے, اور جب بتا رہی ہو تو وہی صحیح ٹائم ہوتا ہے. جیسے کھانا کب کھانا چاہیے, جب بھوک لگے. اب ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے 3 ٹائم کھانا کھاؤ, آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے نا تو ڈاکٹر کہہ بھی رہا ہو تو آپ نہیں کھائیں, وہ بیڑا ہی غرق کرے گا کھانا وہ آپ کا. بھوک لگانے والی گولی کھا لیں آپ, بغیر بھوک کے ڈاکٹر 100 دفعہ بھی کہے آپ نے نہیں کھانا ہے, گلوکوز کی بوتل چڑھا لینا آپ, وہ ہضم تھوڑی ہوگا وہ. کیونکہ فطرت نے جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ ڈاکٹروں کی تحقیقات پہ نہیں رکھی ہیں, کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے ہے نا. تو جب بھوک شدید لگتی ہے ہمارا خود دل کرتا ہے یار, جیسے میں جب آیا مجھے بھوک لگ رہی تھی, تکے بن رہے ہیں اوپر, دھواں میری ناک میں گیا, تو میں نے ان سے کہا بیان چھوڑو تکے کھاتے ہیں یار. کہا تھا نا میں نے اتنا مزہ آیا وہ تکوں کی خوشبو سے, میں نے کہا بیان چھوڑو یار تکے کھاتے. تو یہ ڈاکٹر نے تھوڑی مجھے بتایا کہ تکے کھانے کا ٹائم ہے, میرے پیٹ نے بتایا. تو جب بھوک لگے کھانے کا سوٹیبل ٹائم وہی ہوتا ہے. تو اسی طرح بھائی یہ نکاح عورت اور مرد کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ اللہ نے انسانوں پہ نہیں چھوڑا کہ تم کب نکاح کرو. اگر انسانوں پہ چھوڑ دیتے انسانوں نے نسلیں ختم کر دینی تھی, پیدا ہی نہ ہونے دیتے کسی کو. بولتے بھائی ہمارے ابا اما نے ہمیں پال لیا, اب ہم کیوں کسی اگلی مخلوق کو پالے. تو انسان کا پوری نسل ہی ختم ہو جاتی. اللہ نے کہا یہ تمہارے اوپر نہیں رکھا ہم نے, تم نہیں بھی چاہو گے تمہارے اندر ایک رغبت پیدا ہوگی, میاں بیوی کا ملاپ ہوگا, آگے نسل, یہ سب نیچرل ہے. اس کو کہیں بھی آپ نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے, جو نکل رہے ہیں ان کی سوسائٹی میں تو نکل گئے ہیں. جاپان دیکھو بڈھوں کا ملک بن گیا ہے, بچے ہی نظر نہیں آتے. میں تو گیا ہوں نا جاپان, وہ پریشان ہے یار. جاپانی اتنے پریشان ہیں, جاپنیز نے اپنی قوم کو آرگنائز کرنے میں 100 سال لگائے ہیں. تمیز کا انسان, دنیا میں سب سے تمیز کے انسان اگر آپ نے کہیں دیکھنے تو جاپان میں ملیں گے آپ کو. اتنی تمیز کے لوگ ہیں کہ آدمی کو ٹینشن ہونے لگتی ہے, ہم تو بدتمیزی کے عادی ہیں نا. नहीं भाई, आप गाड़ी कोई गलत ओवरटेक ही नहीं कर रहा तो हमें तो टेंशन होती है। इतनी लाइन में खड़े हुए हैं और कोई बिल्कुल तमीज से सब कुछ हो रहा है, कोई गाली गलौज नहीं। कोई मैंने इतने दिन में रहा 15-20 दिन, एक कोई चीखो पुकार की आवाज नहीं सुनी। हर आदमी दूसरे का एहतराम कर रहे हैं, हर आदमी कह रहे हैं पहले आप, और सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो एक बंदा पोस्ट लेकर आया तो 3 दफा यूं करके, मैंने कहा बस सरदा ही बाकी रह गया, इतनी रिस्पेक्ट। वैसे ये बदमाशी एटम बम के बाद निकली है उनकी, क्योंकि पहले जापान बहुत बड़ा बदमाश था, दूसरा हिटलर था जापान। अमेरिका ने पहले तमीज से समझाया इंसान के बच्चे बन जाओ, वो कह रहे नहीं। तो फिर 2-4 बम बरसे, ऐसे इंसान के बच्चे बने कि भारत बन गए। ये इनकी अच्छी बात है, किसी भी वजह से बने, बन तो गए ना। तो इतनी मैं वो फिर तो इतनी तमीज के लोग हैं। अब हुआ क्या है, उन्होंने 100 साल लगाए अपनी कौम को ऑर्गेनाइज करने में, स्कूलों में सफाई सिखाई जाती है। अब क्या है, नस्लें खत्म। अब वो मजबूर है कि यार हम अपने मुल्क को हमने चलाना है तो बाहर से बंदा लेना पड़ेगा। बाहर से बंदे लेते हैं तो उस तरह वो ऑर्गेनाइज और मुहजब लोग मिल नहीं रहे उनको। तो वहां के माहिरीन ने हमें बताया कि भाई हमारा सारे कल्चर की ऐसी की तैसी हो रही है यहां पे। तो मैंने कहा पाबंदी लगा दें आप लोग, यानी जापानी लोग पाबंदी लगा रहे हैं, पाबंदी लगाए तो वर्कर नहीं मिल रहे हमें, अपनी नस्लें तो पैदा नहीं हो रही है सारा। अभी आप देखना जापान में, अभी देखना होगा होगा क्या,
इसमें 3 महीने से एक बच्चा पैदा हुआ जापान में, फिर लेटेस्ट
कह रहे 3 महीने से एक बच्चा पैदा हुआ,
3 मंथ कोई औलाद नहीं।
तो इतना बेड़ा गरक हो चुका है ना, क्योंकि वहां दूसरी कौमों के गरीब मुल्कों के लोग आ रहे हैं, चोरियां चुकारियां, वही इंटीग्रेटर गायब कर दिया, बाइक का निकाल के यहां से ले जा रहा है, ये सब जापान में हो रहा है और बहुत कुछ गलत हो रहा है। 20-25 साल के बाद ये जापान वो नहीं रहेगा जो आज आपको नजर आ रहा है, दूसरी कौमें जापानी शार्ट हो जाएंगे मार्केट से। तो वही वजह है कि भाई अकल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनकी वहां हुकूमत कह रही है कि निकाह करो, बच्चे पैदा करो, इतने अलाउंस मिल रहे हैं। नॉर्वे में ये बात है तकरीबन 2.5 साल पुरानी, तो एक बच्चा पैदा करने पर ना नॉर्वे की गवर्नमेंट जो पैसे दे रही है ना वहां लोगों को, वो पाकिस्तानी 2.5-3 साल पहले 20 लाख रुपए बनते हैं, फिर भी पैदा कर रहे हैं लोग। ये है जब मजहब को सोसाइटी से निकालोगे ना, तो आपको पता है ये उन्हीं की रिपोर्ट है कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम बनने वाला है अनकरीब, क्योंकि ग्रोथ रेशो सिर्फ मुसलमानों का ही बढ़ रहा है। और जब से हमारे बयानात मार्केट में आना शुरू है तो मुझे लग रहा है कि 20-50 साल के बाद नहीं, ये अगले साल में हो जाए, और आधी तो हमारी ही औलाद से आबादी इंशाल्लाह हो जाएगी, हमारे ही छोटे नवासे बच्चे इतने होंगे। तो थोड़ी सी मैं तो वहां जाके फिर मजाक भी करता हूं, मैं तो मैं उनसे कहता हूं थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाओ। ये कह रहे 50 साल बाद ग्रोथ रेशो मुसलमानों का बढ़ रहा है ना, फैमिली सिस्टम तो मुसलमानों के पास ही है। तो मैं कहते हैं जैसे हम कहते हैं चीज को पकने में टाइम लग रहा है, तो बेगम से कहते हैं बेगम थोड़ी सी आंच तेज कर दो। तो मैंने वहां गया, मैंने कहा थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दो तो 50 के बाद बजाय 25 साल में रिपोर्ट सामने आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में जब मैं गया ना, तो वहां ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि वहां की गवर्नमेंट बच्चों अलाउंस देती थी कि एक भी बच्चा पैदा होगा ना तो उसके भी ठीक ठाक लाख रुपए मिलते थे। तो हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने सारे कामकाज छोड़ के ना यही शुरू कर दिया। ये भी गलत है भाई, वहां गए इलीगल रह रहे हैं, असाइलम लेके ले रहे हैं, और फिर वहां जाके सिर्फ बच्चों की स्पीड पे पूरा फोकस किया हुआ, बच्चे पैदा करते रहो, गवर्नमेंट पैसे दे रही है। तो गवर्नमेंट ने वो पाकिस्तानियों की वजह से लॉ चेंज किया है, और इसमें सूडान अफ्रीका के लोग भी थे जो गरीब मुल्कों के लोग हैं, उन्होंने कहा और तो कुछ करना नहीं यही काम। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार ये तो हमारी तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी, तो फिर उन्होंने ये लॉ चेंज कर दिया। तो मैंने वहां बयान किया, मैंने कहा देखो लॉ चेंज हो गया, स्पीड चेंज नहीं होगी। मजाक किया है मैंने कहा स्पीड, क्योंकि तो ये जो है ना ये निकाह की जो ओरिजिनल एज है वो जब है जब आपका दिल चाह रहा हो, और नौजवानों का दिल चाहता है।
आप जाने से पहले नहीं कह रहा था कि तबलीगी जमात में जब स्वयं फैरोजा लगाने जाते हैं तो पूछते हैं भाई हाथ उठाओ किस किसने लगाना है, तो डर के मारे हाथ नहीं उठाते, कहते कि ठीक है नहीं जाना, इरादा कर लो और नाम लिखवा लो। तो मैंने भी ये कहा कि आज इनके इरादा करवा के नाम लिखवा
इरादा
90 दिन के अंदर करना है।
देखो ये जब आप निकाह नहीं करते ना तो सिर्फ आपको नुकसान नहीं होता, जिससे आपने निकाह करना है उसको भी नुकसान होता है, क्योंकि जब आप निकाह में ताखीर करते हो तो लड़कियों के निकाह में भी تاثیر. اکثر ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچیوں کے لیے رشتے نہیں ہیں, تو میں کہتا ہوں آپ اپنے بیٹوں کو جیسے شادی نہیں کرنے دے رہی, تو دوسری عورتیں بھی اپنے بیٹوں کو نکاح نہیں کرنے دے رہی ہیں. مائیں نہیں کرنے دیتی جب تک بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی ہم بیٹوں کی نہیں کریں گے. تو بھائی آپ کی بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ دوسری بھی اپنے بیٹوں کے چکر میں, اپنی بیٹیوں کے چکر میں اپنے بیٹوں کو نہیں کر. تو سب نے یہ مل جل کے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کے چکر میں آپ کی بہنوں کا بیڑا غرق کریں گے, آپ اپنی بہنوں کے چکر میں ہمارے بہنوں کا بیڑا غرق کرنا. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ بہن کی پہلے ہو. بھائی جس کا رشتہ میسر ہے اس کو پہلے نمٹا دو. اور یہ وہی بات ہے, یہ میرا حکم نہیں ہے نہ یہ یونائٹیڈ نیشن کا ہے, یہ جس قرآن کو اللہ کو ہم مانتے ہیں اس نے آسمان سے نازل کیا ہے. لہذا یہ آپشنل نہیں ہے کہ ہم اب اس میں غور کریں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. جیسے شراب میں اب ہمارے لیے بحث کا راستہ ہی اللہ نے بند کر دیا نا. بھائی کوئی مسلمان یہ بحث کر سکتا ہے کہ یار شراب پینی چاہیے ایکچولی ویکچولی, وہ کہے گا بھائی یہ بس غلط ہے تو غلط, حرام ہے اسلام میں. کیا خیال ہے بھائی, یہ ایکچولی کا لفظ ہی اب ہمارے لیے یہاں یوز کرنا کیا ہو گیا, غلط ہو گیا. ہوموسیکچولیٹی غلط ہے, چاہے اس سے کتنے دلائل دیے جائیں. بھائی اللہ کہتا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو میں نے اٹھا کے پٹک کے مارا ہے, اس عذاب دیا ان کو میں نے, اتنا اللہ کو اس عمل سے نفرت ہے. تو اب ہمارے لیے اس سے بحث ہی غلط ہو گئی. جیسے قادیانی سے ہم یہ بحث کر ہی نہیں سکتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا, کیونکہ ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ بتا دیا گیا بھائی لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے. اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے تحقیق کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی کلیئر کر دی گئی ہیں کہ اب اس میں آپ کے لیے غور و فکر کا دروازہ بند کر دیا گیا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, نکاح کے بارے میں شریعت نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے, بالغ ہو جاؤ تو رشتہ جیسے ہی میسر ہو آپ نکاح کر لو. ہاں میسر ہو, ایسا نہ ہو کہ بس.
ایک بھیانک پہلو آپ کے لیے بھی, یہ سٹیٹسٹک دے رہا ہوں کام, ایسا 300,000 بچے اور بچیاں انٹر کے ایگزام میں بیٹھتے ہیں ہر سال
جی,
1.5 لاکھ لڑکیوں اور 1.5 لاکھ لڑکے. اس میں صرف 20,000 ایسے ہوتے ہیں یا 15,000 ایسے ہوتے ہیں جو پروفیشنل کالجز میں جاتے ہیں, اس میں بھی آدھی لڑکیاں آدھے لڑکے. تو 2,90,000 یا 2,80,000 جو ہے یہ سسٹم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. ان کے پاس پھر ایسی کوئی اسٹڈی نہیں ہوتی جس پہ جا کر کے وہ اپنی فیوچر کو بلڈ کر سکے. اور لڑکیاں جو ہے بائی ورچو آف دیئر ایج شادی قابل ہو جاتی ہیں, ان کے لیے جابس یا پڑھائی اتنی لازمی نہیں ہوتی, وہ شادی, لیکن ان کے ساتھ کے لڑکے میسر نہیں ہیں. لہذا یہ لڑکیاں جو نہیں کر پا رہی ہیں, شادی نہیں ہو رہی, اس کا ان کے پیرنٹس پہ آ رہا ہے. ہر ماں باپ شوگر کا, بلڈ پریشر کا مریض ہوا ہے, رشتے میسر نہیں ہیں, لڑکے تیار نہیں ہیں, ہر گھر ہمارا کسی نہ کسی,
بس نمٹانا شروع کریں جلدی جلدی. شاباش. اور اس میں ڈھیٹ بننا پڑتا ہے,
دعا کروا دیں ان کا,
اس میں ڈھیٹ بننا پڑتا ہے. جی نہیں نہیں نہیں, دیکھیں دوستی کا تو اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہے نہیں. قرآن کے الفاظ ہیں ولا متخذات اخدان, تم عورت کے پاس جا سکتے ہو نکاح کر کے, اس کو دوست بنا کے نہیں جا سکتے. خدن دوستی کو کہتے ہیں عربی میں. اللہ نے پہلے سے گرل فرینڈ کا نام لے کے ذکر کر دیا کہ گرل فرینڈ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. آپ نے نکاح کرنا ہے یا معاملہ ختم کرنا ہے, وہ تیسرا آپشن نہیں ہے کہ ایکچولی ہم پہلے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ, وہ گوروں کا وہ ہے نا, گورے ایسے ہی کرتے ہیں شادی کرتے ہیں گورے, 50-50 سال میں اس سے پہلے بچے پیدا ہو جاتے ہیں, ابا اما کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں وہ بچے. تو اتنا زیادہ انہوں نے وہ ایڈوانس ہو گئے ہیں کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. کیونکہ نکاح سے پہلے کی زندگی اور نکاح کے بعد کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, 100% جج کیا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ تو الیگل ہے. باقی جو آپ نے دوسری بات کی تھی وہ کیا تھی؟ ہاں گناہ کی کوئی عادت پڑ جائے تو دیکھیں, جیسے کوئی بیماری, عادت پڑ جانا ایک بیماری ہے نا, تو اس کی پھر عادت جو شریعت نے بتایا بار بار توبہ کرو آپ اور اس سے بچنے کے اسباب اختیار کرو. اس پہ تو ہر گناہ میں الگ اس کا حل ہے کہ کس گناہ کی عادت پڑی ہے. تو ہر بیماری کا الگ علاج ہوتا ہے نا, ایک ہی سب کا علاج, ایک کامن علاج ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ سے جب وہ گناہ ہو تو آپ اپنے اوپر کوئی سزا متعین کریں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. کوئی نظر منت نہ مانے لیکن اپنے آپ کو سزا دیں. تو یہ ایک آخری درجہ ہوتا ہے تاکہ آپ سے آہستہ آہستہ وہ عادت چھوٹے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم علی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.